أن تقدم لكم هذه المحاضرة وهي بعنوان
الرد على كتاب فضائل الأعمال
لفضيلة الشيخ
سيد توصيف الرحمن راشد
وهي باللغة الأردية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. یہ دین اسلام جو اللہ عز و جل کی طرف سے اتارا ہوا آخری دین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دروازے بند کر دیے گئے، آپ آخری نبی ہیں، اسلام آخری دین ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس دین کے بعد کسی دین نے نہیں آنا، یہی وہ دین ہے جو کل قیامت کی دیواروں تک جاری اور ساری رہے گا، یہی وہ دین ہے کہ جس کی گود اور پناہ میں آ کر بے چینوں کو چین اور بے سکونوں کو سکون ملے گا، اور یہی وہ دین ہے جس دین کی دعوت کو لے کر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس زمین پر آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، آپ خنزیر کو قتل کریں گے یعنی یہودیت کو مٹائیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے یعنی عیسائیت کو مٹائیں گے، اور ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا قائم کریں گے. یہ دین اتنا واضح اور صاف ہے، اتنا شفاف دین ہے، اور اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں. اب وہ کون سا راستہ ہے جس راستے پر عمل کر کے ہم اس دین تک پہنچ سکتے ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر اس اعلان میں فرما دیا کہ لوگو، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی. عزت کے متوالو، عزت کے متلاشیوں، اس دین کے اوپر قائم رہنے کے خواہش مندوں، اور اللہ کی جنت کی طلب کرنے والوں، جنت کیسے ملے گی؟ اللہ کی رضا کیسے ملے گی؟ اللہ راضی کیسے ہوگا؟ ہم دنیا پر عزت اور حکمرانی کیسے کریں گے؟ فتنوں سے کیسے بچیں گے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا. اے اللہ کے بندو، قیامت تک آنے والی دنیا کے لوگوں سن لو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو تم نے تھام لیا، اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے دانتوں سے اس کو مضبوطی سے تھام لیا اور پکڑ لیا، اس کے ساتھ تمسک کر لیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ قیامت تو آ سکتی ہے، تمہیں دنیا کا کوئی انسان گمراہ نہیں کر سکتا. یہ دنیا جس پر شیطان کی چالیں چلی ہوئی ہیں، جس پر گمراہی کے بادل چھائے ہوئے ہیں،
جس کے اوپر شرک اور کفر کے طوفان چڑھے ہوئے ہیں, ہم ان فتنوں سے بچنے کے جو راستے تلاش کرتے ہیں وہ راستہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اگر تم چاہتے ہو کہ فتنوں سے بچ جاؤ, اگر تم چاہتے ہو تمہیں عزت مل جائے, اگر تم چاہتے ہو گمراہی سے بچے رہو, تو راستہ ایک ہے, اور وہ راستہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی, اللہ کے قرآن کو تھام لو, محمد کے فرمان کو تھام لو صلی اللہ علیہ وسلم. ان دو چیزوں کو تھام کر ہم فتنوں سے نکل سکتے ہیں, مصیبتوں سے نکل سکتے ہیں, دنیا کے اندر غالب آ سکتے ہیں, دنیا کے اندر ہماری عزت ہو سکتی ہے, ہر طرف اسلام کا پھیرا لہرایا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہ واپس لوٹ آؤ اس نقطے اور اس کلیہ کی طرف جو کلیہ محمد رسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج ہم اسلام کا نام لینے والے, ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے, جب اپنے حالات کو دیکھتے ہیں, گرد و پیش کو دیکھتے ہیں, تو نظر کیا آتا ہے کہ یہی اسلام کا نام لیوا آج گمراہی کی دلدل میں پھنس چکا ہے. اس کی وجہ, اس کی بنیادی وجہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی تھی کہ لن تضلوا, تم گمراہ کبھی بھی نہیں ہوں گے, شرط کیا ہوگی؟ اگر تم نے قرآن اور حدیث کو اپنے سینے سے لگایا. لیکن معاف کرنا, آج یہ قرآن اور حدیث ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا گیا. آج نہ ہمارے ہاتھ میں قرآن رہا, نہ ہمارے ہاتھ میں محمد کا فرمان رہا, بلکہ قرآن و حدیث کو یہ کہہ کر ہمارے ہاتھوں سے چھینا گیا کہ جناب آپ قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے 8 علوموں کی ضرورت ہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف چاہیے, نحو چاہیے, بلاغت چاہیے, فلسفہ چاہیے. یہ تمام علوم تمہارے پاس ہوں گے تو پھر قرآن کو سمجھو گے. قرآن کو تم نہیں سمجھ سکتے, محمد کے فرمان کو تم نہیں سمجھ سکتے, لہذا اپنے ہاتھوں سے قرآن کو بھی پھینک دو, اور کتاب اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کی سنت کو بھی پھینک دو, جو ہم نے, جو ہمارے پیروں نے, ہمارے مولویوں نے, ہمارے مرشدوں نے, ہمارے بڑوں نے, ہمارے آقاؤں نے, ہمارے سیدوں نے, ہمارے مشائخ نے, ہمارے اولیاء اللہ نے, جو اس قرآن و حدیث کا نچوڑ نکالا ہے, جو کتابیں لکھی ہیں, اگر تم اس کا مطالعہ کرو تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. بلکہ آج ہماری محافل کے اندر یہ بات اعلان کے ساتھ کہی جاتی ہے, اجی جو ہمارے حضرت کی کتاب ہے قرآن کے بعد سب سے زیادہ اسی کی تلاوت ہوتی ہے. تو بھائیو, عزت دلانے والا قرآن تھا, کبھی نہ بھولنا اس بات کو, عزت دلانے والا قرآن تھا, اور ذلت بھی اسی بات کو ملتی ہے کہ جب قرآن کو چھوڑ دیا جاتا ہے. قرآن جو فرشتہ لے کر آیا, وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار بن گیا. قرآن کوئی معمولی چیز ہے؟ قرآن جس رات میں آیا, اس رات کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ بہتر قرار دے دی گئی. قرآن جس نبی پر آیا, وہ نبی تمام نبیوں کے سردار بن گئے. قرآن جس مہینے میں آیا, وہ مہینہ مہینوں کا سردار بن گیا. اور وہی قرآن تھا, وہی قرآن تھا جس کو ابو بکر نے سینے سے لگایا تو پھر صدیق اکبر بن گیا, فاروق اعظم نے, ابن خطاب نے اپنے سینے سے لگایا تو پھر نبی نے کہہ دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر. یہ مناظر کیسے ملے؟ اسی قرآن پر چلنے کی وجہ سے. اور آج ہم ذلیل کیوں ہوئے؟ اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. وہ معزز تھے زمانے میں, مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہمارے ہاتھوں سے قرآن چھڑوا دیا گیا اور ہمیں مولویوں کی فقہ, مولویوں کی کتابیں, حضرتوں کی کتابیں لا کر پکڑا دی گئی. یہ کتاب جو آج ہمارے سامنے ہے, فضائل اعمال کے نام سے دنیا کے اندر اس کے چرچے ہیں, دنیا کی درجنوں زبانوں کے اندر اس کے ترجمے ہیں, دنیا کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے, حلقات میں اس کا ذکر ہوتا ہے, مسجدوں میں اس کی محفلیں قائم ہوتی ہیں, گھروں کے اندر اس کی تلاوت کی جاتی ہے. قرآن مسلمان کے ہاتھ سے نہ رہا اور اس کے ہاتھ میں یہ کتابیں دے دی گئی اور کہا گیا کہ جناب قرآن و حدیث کا نچوڑ ہمارے بزرگوں نے نکال دیا ہے. اللہ کے بندو, کاش ہم نے اس جملے کے زہر پر غور کیا ہوتا. کون ہے جو قرآن و حدیث کا نچوڑ نکال سکے؟ نچوڑ کسے کہتے ہیں؟ ایک انار آپ کے ہاتھ میں ہے, اس انار کا نچوڑ نکالو, اس انار کے دانے مشین میں ڈال کے اس کا جوس نکالو. جب نچوڑ نکالا گیا انار کا, چیزیں دو ہاتھ میں آئی, ایک تو اس انار سے نکلا ہوا جوس ہے, اس انار سے نکلا ہوا جو نچوڑ ہے, اور ایک وہ خالی چھلکے, وہ بیکار چھلکے, اور وہ چھلکے, وہ بیکار مادہ, اس کا کیا کیا جاتا ہے, اسے بلدیے کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر جتنی اچھی چیزیں تھیں وہ تو ہم نے نکال کے الگ ایک جگہ پر جمع کر دی. اب یہ پوپس ہے, اب یہ بیکار ہے, اب یہ کچرا ہے, اسے بلدیے میں پھینکا جائے گا. اور جو اس کے اندر سے تمام اچھی چیزیں نکال لی گئی اس کو پیا جائے گا. یہ نچوڑ ہے. اے اللہ کے بندو, کیا تم نے اپنے کلمے کے, کیا تم نے اپنی اس بات کے کہ ہمارے مولوی صاحب کی کتاب, ہمارے مولویوں کی اور ہمارے فقیہوں کی لکھی ہوئی فقہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے, کیا سمجھتے ہو؟ تم نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکالا اور اس نچوڑ کے نتیجے میں فضائل اعمال تمہارے ہاتھ میں آ گئی, بہشتی زیور تمہارے ہاتھ میں آ گیا, کہل بھی تمہارے ہاتھ میں آ گئی. تو کیا اب یہ قرآن, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, جس سے نچوڑ نکال لیا گیا, جس سے تمام اچھی چیزیں نکال لی گئی, کیا اب یہ جو باقی بچا ہے یہ کچرے میں پھینکنے کے قابل ہے؟ اس کو پھینک دیا جائے اور تمہارے مولویوں کی کتابوں کو اپنے سینے سے لگا لیا جائے. درد دل کے ساتھ آج اس کتاب کے اندر, جس کتاب کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ اسی کی تلاوت کی جاتی ہے, اس کے بارے میں چند باتیں جو عقائد اس کتاب کے اندر موجود ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں, یہ فضائل اعمال جس کو شیخ الحدیث مولوی محمد ذکریہ صاحب کاندھلوی نے لکھا ہے, اس کی ترتیب دی ہے, یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ دہلی کا 168 جھا ہاؤس حضرت نظام الدین نئی دہلی انڈیا. اب یہ کتاب, آئیے اس کتاب کے مؤلف کا تھوڑا سا تعارف میں کروا دوں, میں نہیں معاف کرنا بلکہ مؤلف خود اپنی ہی زبان سے اپنی اس کتاب کی ابتدا میں یہ تعارف کرواتا ہوں. دیکھو اللہ کے بندو, میں یہ بات کہا کرتا ہوں اور کڑوی ضرور ہے لیکن حق ہے, کہ جب انسان, جب عورت ایک خامن کو چھوڑتی ہے, ایک خامن کی قید سے نکلتی ہے, تو پھر وہ ایک ہی غلام نہیں رہتی, اس کو کئیوں کی غلامی کرنی پڑتی ہے. جب انسان محمد کی غلامی سے نکلتا ہے, جب انسان رب کی غلامی سے نکلتا ہے, قرآن و حدیث کی قید سے نکلتا ہے, پھر اس کو ایک جگہ پہ گرنا نہیں پڑتا, اس کو در در پہ چھپنا پڑتا ہے. اور وہ در بھی کون سے, آؤ ذرا سنو, مولانا ذکریہ صاحب حکایات صحابہ شروع کرتے ہوئے تنہی جو لکھتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ سفر 1357 ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا. صفحہ نمبر 7 حکایات صحابہ تمہید. ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا تو مجھے خیال ہوا کہ ان خالی ایام کو اس بابرکت مشغلہ میں گزاروں, ان خالی ایام کو جن کاموں میں, جن ایام کے میں ڈاکٹروں نے کہہ دیا جی آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے, آپ نے کوئی دماغی کام نہیں کرنا, لہٰذا آپ آرام کرو, آپ کے دماغ کو ریسٹ کی ضرورت ہے, یہ دماغ ہلا ہوا ہے تو اس لیے آپ آرام کرو. تو کہتے ہیں نہیں, میں نے سوچا ان خالی ایام کو اس بابرکت مشغلے میں گزار دوں, اگر یہ اوراق پسند خاطر نہ بھی ہوئے تب بھی میرے یہ خالی اوقات تو بہترین اور بابرکت مشغلہ میں ہی گزریں گے. کس مشغلے میں؟ اس کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے اور فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی جب جماعتوں کی تبلیغ شروع ہوئی اور جماعتوں کا آنا جانا شروع ہوا تو پھر صفحہ 3 پر لکھتے ہیں, جماعتوں کی نقل و حرکت میں ایسی کتابوں کی ضرورت پیش آئی جس میں ملت کے تمام طبقات مل جل کر صحیح دینی زندگی کی ایک ساخت پر ذہن بنا سکے. ان کتابوں کی جب ضرورت آئی تو کس وقت یہ کتابیں تالیف کی گئیں, کس وقت یہ کتابیں لکھی گئیں؟ جمولی صاحب کا مینٹل کیس تھے, دماغ خراب تھا, ڈاکٹروں نے دماغی کام کرنے سے روک دیا تھا, خود لکھ رہے ہیں کہ مجھے دماغی کام سے روک دیا گیا تو پھر میں نے اللہ کے دین کے اوپر یہ کتابیں لکھنی شروع کر دی. اللہ کے بندو, جو انسان پاگل ہے اور جو انسان سو چکا ہے یہ دونوں مرفوع القلم ہیں, سویا ہوا انسان اور مینٹل انسان, یہ مرفوع قلم ہے, ان سے قلم اٹھا لی گئی ہے اور یہ حضرت ان حالات کے اندر ہیں جن حالات میں ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے اور یہ امت اسلامیہ کے لیے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکال رہی ہیں. یہی وجہ ہے, جب ان کا اپنا دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی تو میں بتاتا ہوں پھر انہوں نے ان ایام میں ان کا دماغ خراب تھا اور یہ پاگل تھے اور ان کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا کہ یہ کوئی بھی دماغی کام نہ کرے, تو پھر اس وقت جو انہوں نے لکھا ہے یہی کچھ ہی لکھنا ہے. ابتدا میں لکھتے ہیں صفحہ 2 کہ مولانا فرماتے تھے مدینہ کے اس قیام کے دوران, یہ حضرت حج پہ گئے, حج کے بعد پھر مدینہ میں رکے, مولانا الیاس صاحب کے بارے میں, اس قیام کے دوران میں مجھے اس کام یعنی تبلیغ کے لیے امر ہوا. مدینہ میں اس قیام کے دوران
مجھے اس تبلیغ کے لیے امر ہوا کہ ہم تم سے کام لیں گے. کچھ دن میرے اس بے چینی میں گزرے کہ میں ناتواں کیا کر سکوں گا. کسی عارف سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ پریشانی کی کیا بات ہے, یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم کام کرو گے, یہ کہا گیا ہم تم سے کام لیں گے. بس کام لینے والے کام لے لیں گے, اس سے بڑی تفصیل ہے. اور مدینے سے واپس لوٹ آئے. مدینے کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم تم سے کام لیں گے. یہ حکم رسول اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو تو وفات کے بعد نہیں دیا تھا. یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی کو نہیں دیا. یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دنیا کے اندر نہیں دیا. آ کے دیا تو اسی مولوی صاحب کو کہ ہم تم سے کام لیں گے. آگے لکھتے ہیں کہ یہ جو کتابیں ہم نے لکھی ہیں ان کتابوں کی ترتیب کیا ہے. یہ فضائل کی کتابیں جماعتوں کی نقل و حرکت میں اجتماعی تعلیم و تدریس کے لیے نہایت ضروری قرار دی گئیں, اور صرف انہی, پھر سننا, صرف انہی کتابوں کی تعلیم مفید سمجھی گئی. کہ حضرت یہ کتابیں تعلیم و تدریس کے لیے نہایت ضروری قرار دی گئی. کس نے قرار دی؟ دین اسلام کے لیے تو قرآن حدیث اللہ عز و جل نے قرار دیا ہے کہ جس نے دین اسلام پر چلنا ہے اس کے لیے دو ہی راستے ہیں کہ قرآن کو سنبھالے, رسول اللہ کے فرمان کو سینے سے لگائے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ صرف ان ہی کتابوں کی, بس ان کتابوں کے علاوہ آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے. آپ قرآن کا درس نہیں دے سکتے, آپ تفسیر کا درس نہیں دے سکتے, آپ حدیثوں کا درس نہیں دے سکتے. ہاں یہ مولوی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے بس اسی کی, اور یہ لکھا کیا ہے, فوائل کا درجہ مسائل سے قبل ہے. بس لوگوں کو فوائل سناؤ, لوگوں کو فوائل سناؤ. مولانا کیا بھول گئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ فرماتے ہیں اعمال کی قبولیت کی جب شرطیں بیان کرتے ہیں تو دو شرطیں بیان کرتے ہیں, کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو, اور اللہ کے لیے ہونے کے بعد وہ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. آپ لاکھ فوائل سنائیں جب تک ان کو مسائل کا علم نہیں ہوگا. ایک شخص نے آ کر نماز پڑھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا, آپ نے فرمایا ارج فصلی فانک لم تصلی, جا واپس لوٹ, واپس جا کے دوبارہ نماز کو ادا کر, دوبارہ نماز کو ادا کر, کیونکہ تیری نماز نہیں ہوئی. اس نے تین مرتبہ پڑھا, نبی کے سامنے نماز پڑھی, اور پھر آخر میں آ کر کہنے لگا علمنی الصلاۃ, یا رسول اللہ نماز سکھا دیجیے, جس طریقے سے آتی تھی میں ادا کر چکا ہوں. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی, تو نے نماز تو پڑھی ہے لیکن میں محمد رسول اللہ کہہ رہا ہوں کہ واپس لوٹ جا, تیری نماز نہیں ہوئی. جب تک مسائل کا علم نہیں ہوگا اس کے فضائل کی, ان کے فضائل کی, اس بندے کو کیا فائدہ ملے گا. آگے لکھتے ہیں حکایات صحابہ صفحہ 172, ابن زبیر کا خون پینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سینگیں لگوائی اور جو خون نکلا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو دیا کہ اس کو کہیں دبا دیں. وہ گئے اور آ کر عرض کیا کہ دبا دیا. حضور نے دریافت فرمایا کہ کہاں؟ فرمایا میں نے پی لیا. حضور نے فرمایا جس کے بدن میں میرا خون جائے گا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. اور آگے فرمایا, فائدہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور کے فضلات یعنی پخانہ پیشاب وغیرہ سب پاک ہیں, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. نبی کا پیشاب بھی پاک ہے, نبی کا پخانہ بھی پاک ہے. مولانا یہ آپ نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکالا ہے, ذرا یہ تو بتا دو کہ اللہ کے رسول کے پیشاب کو پاک کہہ رہے ہو, آخر قرآن کی کون سی آیت کی دلیل ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہے؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان پر پانے, اور جب خود جب طہارت کے لیے جاتے تو انتہائی دور نکل جاتے. حدیث بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کرنے بیٹھتے تو نرم جگہ پر بیٹھتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ جگہ پر, کچی جگہ پر اس طرح سے نہ بیٹھتے کہ کہیں یہ چھینٹے اڑ کے میرے اوپر نہ آئیں. اگر نبی کا پیشاب پاک تھا تو پھر نبی نرم جگہ کی تلاش کیوں کرتے تھے اور اس چھینٹوں سے کیوں بچتے تھے؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ میرا پیشاب پاک ہے جہاں مرضی بیٹھ کے کر دے. نہیں, اللہ کے رسول دور جاتے, پختہ زمین پر نہ بیٹھتے, نرم زمین کو تلاش کرتے تاکہ جب پیشاب کیا جائے تو اس کی چھینٹے ہمارے اوپر نہ گزریں. لیکن آئیے میں آپ کو سناتا ہوں کہ اصل میں میرے بھائیوں, میری ایک چھوٹی سی بات کو ابتدا میں اپنے ذہن میں رکھ لینا کہ یہ فوائد اعمال ہو, یہ تبلیغی جماعت والے بھائیوں کے چلے ہوں, ان کے 3 روزے 6 روزے اور 10 دن کی جماعت اور 20 دن کی جماعت اور چلے, یہ جتنی تحریک اس دنیا کے اندر چل رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کو کبھی نہ بھولنا. یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹا کر رہبانیت پہ لگا دے, وہ رہبانیت جو اسلام میں نہیں ہے, جس کے بارے میں رب نے اپنے قرآن میں کہا کہ یہ لوگ رہبانیت کی طرف دعوت دیتے ہیں, رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا دین جو میں لے کر آیا ہوں اس میں رہبانیت نہیں ہے. لیکن یہاں فضائل اعمال میں الف سے لے کر یا تک آپ کو پوری سٹوری کیا ملے گی؟ رہبانیت کی دعوت, صوفیت کی دعوت,
دنیا کے تاریک دنیا ہونے کی دعوت، پہاڑوں پہ نکل جانے کی دعوت، دنیا سے کٹ جانے کی دعوت. اب یہ فضائل نماز صفحہ 7، اور یہ یاد کرنا جو میں صفحات بتا رہا ہوں، یہ صفحات اس کتاب کے ہیں جو کتاب ادارہ اشاعت دینیات نظام الدین سے چھپی ہے. جو دوسری کسی اور جگہ سے چھپی ہے اس میں پیج آگے پیچھے ہوتے ہیں. بعض بھائی کہتے ہیں دیکھو جی جھوٹ بولا مولوی صاحب نے، یہ اس پیج پہ نہیں ہے، بلکہ پرنٹ ہونے کی وجہ سے اس کتاب کے صفحات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اب اس میں فرماتے ہیں شیخ عبد الواحد مشہور صوفیہ میں سے ہیں، خود کہتے ہیں مشہور صوفیہ میں سے ہیں، ان کی ساری دکانداری صوفیوں کے سر پہ چلتی ہے. وہ صوفی جنہوں نے دنیا کو چھوڑا، وہ صوفی جنہوں نے اسلام کو توڑا، وہ صوفی جن کے ایسے گندے عقائد ہیں کہ وہ گندے عقائد ہندوؤں کے بھی نہیں ہے. جس طرح ہندو کہا کرتے تھے ہر کنکر میں شنکر ہے، ہر پتھر میں دیوتا ہے، ہر پتھر میں خدا چھپا ہوا ہے، اس طرح کہتے ہیں کہ من من میں اللہ ہے، دم دم میں اللہ ہے، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، یہ آئے گی ساری باتیں. لیکن ابتدا ہے اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ یہ دعوت، یہ تحریک اسلام کی تحریک نہیں بلکہ یہ صوفیت کی تحریک ہے، یہ تحریک رہبانیت کی تحریک ہے، اسلام کی اس کا کوئی تعلق نہیں. عبد الواحد مشہور صوفیہ ہیں، فرماتے ہیں ایک روز نیند کا اتنا غلبہ ہوا کہ رات کو وظائف بھول کے چھوٹ کے خواب میں دیکھا ایک نہایت حسین خوبصورت لڑکی. ہاں ان کو خواب میں لڑکی اور لڑکے ہی نظر آتے ہیں، اور کچھ نظر نہیں آتا ان کو. خواب میں کبھی کوئی چھوکرا نظر آئے گا بغیر داڑھی والا، اور کبھی لڑکی نظر آئے گی. سبز ریشمی لباس پہنے ہوئے، جس کے پاؤں کی جوتیاں بھی تسبیح میں مشغول تھی، کہتی میری طلب میں کوشش کرو، میں تیری طلب میں ہوں. اس کے بعد چند شوقیہ شعر پڑے. یہ خواب سے اٹھے اور قسم کھائی کہ رات کو نہیں سوؤں گا، رات کو نہیں سوؤں گا. کہتے ہیں 40 برس تک صبح کی نماز عشاء کی وضو سے پڑھی. پہلی بات تو میں رات کو نہیں سوؤں گا، حضرت عائشہ کے پاس 3 صحابی آئے، نبی کا عمل پوچھا، اور پھر انہوں نے قسمیں کھائی کہ نبی تو نبی ہیں، نبی کو تو اللہ نے اگلے پچھلے تمام غلطیوں سے معاف اور معصوم پیدا کیا ہے، لیکن ہم تو گناہ ریان نقصان ہیں، نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. ایک نے کہا میں ساری رات جا کر عبادت کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ نے ان کو بلایا اور ان کے پیچھے گئے، ان کو پکڑا اور فرمایا کہ لوگوں تم نے تمہارے میرے گھر پہ کھڑے ہو کر یہ باتیں کی ہیں، سنو میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، جاگتا بھی ہوں، بیویاں بھی ہیں اور روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. کہتا نہیں، ساری رات میں نے جاگنا ہے، ساری رات نہیں سونا. یہ کس کی شریعت ہے حضرت؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے تو ثابت نہیں ہے. آگے کہتے ہیں کہ 40 برس تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھتے رہے. یہاں نہ بیوی کے پاس، یہی وہ رحبانیت کی دعوت ہے نا، نہ بیوی کے پاس جاؤ نہ سونا ہے، اور 40 سال تک نہ ان کی ہوا خارج ہوئی، نہ ان کو احترام آیا، نہ ان کو نیند آئی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوا. 40 سال تک بس عشاء میں وضو کر لیتے اور وہی فجر میں کافی رہتی. انا للہ وانا الیہ راجعون. ایک سید صاحب کا واقعہ لکھتے ہیں، ایسی چھوڑیں گے ایسی جس پر کوئی ایمان لا ہی نہ سکے، پاؤں دبائے اور جھوٹ مار دیا. ایک سید صاحب، بھائی وہ کون سید صاحب ہیں، کیا نام ہے، کہاں رہتے ہیں، کیا تھا پتا نہیں، مجہول. پوری کتاب کے اندر جتنے قصے ہیں، شرک کی دعوت ہے، صوفیت اور رہبانیت کی دعوت ہے، یہ علم سے لے کر یہ تک قصے ہیں. ایک صاحب نے کہا، بھائی وہ صاحب کہاں گئے، اس کا نام کا بتا دو. اس نام کا کوئی پتا نہیں. سید صاحب کا قصہ ہے کہ 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی، 12 دن تک. اب دیکھو 12 دن تک کوئی بڑی پکی قسم کی قبض ہوئی بھی تھی بھائی اس کو، جو پیشاب کی حاجت نہیں ہوئی، نہ اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی، نہ اس کی ہوا خارج ہوئی، نہ اس کو احترام آیا، نہ یہ سویا، نہ یہ بیوی کے پاس گیا، نہ اس کو نیند آئی، اور ایک دفعہ وضو کی، ایک وضو 12 سال کے لیے کافی. اللہ کے بندو، ذرا یہ تو بتا دو، یہ قرآن و حدیث کا کون سا مسئلہ ہے، قرآن و حدیث کا کون سا مسئلہ ہے کہ 12 سال ایک ہی وضو سے نماز پڑھتے رہو اور 15 برس مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی، کئی کی دن ایسے گزر جاتے کہ کوئی چیز چکھنے کی نوبت بھی نہ آتی. 15 برس تک بندہ نہیں لیتا، کمر میں پٹے لگوائے تھے کیا؟ یہ 15 برس تک کیوں نہیں لیتا بھائی، انسان تھا یا کیا تھا، یا لوہے کا روبوٹ تھا کہ جس کو لیٹنے کی ضرورت نہیں؟ اگر وہ انسان تھا کہ انسان کو نیند آتی ہے، انسان تھک جاتا ہے، نبی فرماتے ہیں جب انسان تھک جائے تو پھر وہ لیٹ کے آرام کر لے. نیند آئی بھی ہے، نماز نہ پڑھے، ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھے گا، لیکن نماز میں بجائے دعا کرنے کے وہ اپنے اوپر لعنت کر رہا ہے. اس کو جب پتا ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اور یہ 15 برس، 15 دن ہوتے تو مان لیتے یار، 15 گھنٹے مان لیتے، 15 برس 15 سال تک نہ لیتے، اور کئی کی دن ایسے گزر جاتے کہ کھانے کی ضرورت نہ پڑتی. آگے فرماتے ہیں کہ ایک حضرت ایک رات میں پورا قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، ایک رات میں پورا قرآن شریف پڑھ لیتے. اللہ کے رسول نے منع نہیں فرمایا, حدیث آپ کے علم میں نہیں, آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے پہلے کوئی قرآن کو ختم نہ کرے. جس کو آپ بزرگ سمجھا رہے ہو وہ ایک رات میں قرآن پڑھتا تھا, کیا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا علم نہیں؟ آگے فضائل نماز صفحہ 66 پر لکھتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو بہت کثرت سے یہ چیز نقل کی گئی ہے کہ 30 یا 40 یا 50 برس عشاء اور صبح ایک وضو سے پڑھی. یہ اختلاف نقل کرنے والوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے, جس نے 30 سال دیکھا 30 کا, جس نے 40 دیکھا 40 کا, جس نے 50 دیکھا 50 کا. مولوی صاحب یہ آپ ان کی عزت بڑھا رہے ہو یا ان کی توہین کر رہے ہو کہ 50 سال تک انہوں نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کر لی؟ حنیفہ کیسے پیدا ہو گئی, حنیفہ کیسے پیدا ہوگی, ان کی بیٹی کیسے پیدا ہوئی اگر ان کی بیٹی تھی جس کے نام پر ابو حنیفہ تھے, وہ کیسے پیدا ہوئی؟ 50 سال تک جو بندہ اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا, 50 سال تک وہ سویا نہیں, 50 سال تک اس کو پیشاب نہیں آیا, 50 سال تک اس کی ہوا نہیں نکلی, یہ ان کی توہین ہے یا ان کی عزت ہے؟ صفحہ 85 پہ لکھتے ہیں, یہی وہ صوفیت اور رہبانیت کی دعوت کہ تمام دنیا کو چھوڑ دو, دنیا کے لوگوں کو چھوڑ دو. بحجت النفوس میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی خدمت میں شخص ملنے کے لیے آیا, وہ ظہر کی نماز میں مشغول تھے, وہ انتظار میں بیٹھ گیا, نماز سے فارغ ہو چکے تو نفلوں میں مشغول ہو گئے, وہ عصر تک نفلیں پڑھتے رہے, یہ بیٹھا رہا بےچارا. نفلوں سے فارغ ہوئے تو عصر کی نماز شروع کر دی, اس سے فارغ ہو کر ذکر شروع کر دیا, مغرب تک مشغول رہے, پھر مغرب کی نماز پڑھی اور نفلیں شروع کر دی, عشاء تک اس میں مشغول رہے, یہ بےچارا انتظار میں کھڑا رہا, عشاء کی نماز پڑھ کر پھر نفلوں کی نیت باندھ لی, صبح تک اس میں مشغول رہے, پھر صبح کی نماز پڑھی اور ذکر شروع کر دیا اور وظائف پڑھنے شروع کر دیے, اسی میں مصلے پر بیٹھے بیٹھے دیکھو یہ کب سے ظہر سے لے کے اگلا سورج طلوع ہو گیا ہے اور یہ مصلے پر بیٹھے, اسی میں مصلے پر بیٹھے بیٹھے آنکھ جھپک گئی, فوراً آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے, استغفار توبہ کرنے لگے, یہ دعا پڑھی, اعوذ باللہ من عین لا تشبع من النوم, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس آنکھ سے جو نیند سے بھرتی نہیں, یعنی میں نماز نہیں پڑھتا رہا, یہ بھنگ پی بھی تھی یا شراب پی بھی تھی, اٹھک بیٹھ ہی کرتا رہا, اگر نماز پڑھتا رہا تو یہ اس نے کیسے کہا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس آنکھ سے جس کی جو نیند سے نہیں بھرتی, یہ سو رہا تھا, یہ نماز پڑھ رہا تھا, یہ نماز میں سو رہا تھا, یا یہ جھوٹ کی دعوت ہی جاتی ہے؟ آگے فرماتے ہیں فضائل تبلیغ صفحہ 28 پر کہ علماء میں جتنا اختلاف ہے یہ رحمت ہے, اور روایت بیان کرتے ہیں اختلاف امتی رحمت, میری امت کا اختلاف رحمت ہے. ہاں مولوی صاحب یہ رحمت ہوگا جو دیوبند والے بریلویوں کے مدرسے میں بم مارتے ہیں, بریلوی شیعوں کے مارتے ہیں, شیعہ نقشبندیوں کے مدرسے میں مارتے ہیں, وہ اس کا مولوی قتل ہو رہا ہے, کتنے مولوی قتل ہو گئے پاکستان میں, کتنے مدرسے میں بم پھٹا, کتنے بچے شہید ہوئے, جو کچھ آج تک یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ تمہاری رحمت کے نام پر ہی ہو رہا ہے, تاکہ تمہاری دکانداری چلتی رہے, دین کو کوئی نہ سیکھے, جہاں پہ اختلاف آئے ہاں جی یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے, 2 جمع 2 4 بھی ہوتا ہے, 2 جمع 2 5 بھی ہوتا ہے, نہیں اللہ کے بندو, ٹھیک ایک ہوتا ہے, حق ایک ہوتا ہے, اور حق وہ ہوتا ہے جس پر محمد رسول اللہ مہر لگاتے ہیں, نبی کی بات کے خلاف جو بھی بات آتی ہے وہ ٹھیک نہیں غلط ہوتی ہے. آئیے فضائل ذکر میں کس طرح حضرت اللہ کے دین سے مذاق کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ شیخ عبدالعزیز دباغ ابھی قریب ہی زمانہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں جو بالکل امی تھے, یعنی ان پڑھ تھے, پڑھنا لکھنا ان کو نہیں آتا تھا, مگر قرآن شریف کی آیت, حدیث قدسی, حدیث نبوی اور موجود حدیث کو علیحدہ علیحدہ بتا دیتے تھے. سنیں یہ کتنے بڑے دعوے ہو رہے ہیں, نبوت بھی اس سے پیچھے رہ جاتی ہے, علیحدہ علیحدہ بتا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بولنے والے کی زبان سے جب الفاظ نکلتے ہیں تو ان الفاظ کے نور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا کلام ہے, اللہ کے کلام کا نور الگ ہے, اللہ کے کلام کا نور الگ ہے اور دوسروں کے کلام کا نور الگ ہے, نہ دوسروں کے کلاموں میں تو نور ہی نہیں ہوتا. حضرت وہ امی تھے اور بات سن کے کہتے یہ آیت ہے, یہ حدیث رسول ہے, یہ حدیث قدسی ہے اور یہ غیروں کا کلام ہے, جھوٹی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافقین نے آ کر صحابہ مانگے کہ 70 قاری دے دو تبلیغ کے لیے, تبلیغ کو وہ نور نظر نہیں آیا, نبی نے نہیں کہا کہ تمہارے منہ میں گندگی گر رہی ہے, اس میں تو نور ہی نہیں ہے, تم منافق ہو, جھوٹے ہو, نبی نے تو ان کو پکڑا دیے. یہی مقام جو اپنے مولوی عبدالعزیز دباغ کو دے رہے ہو یہ ایک مقام رسول اللہ کا نہیں ہے کہ آپ کا یہ حق نہیں بنتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا, بلکہ ایک موقع پر جب دو صحابہ کسی مسئلے کو کسی جھگڑے کا حل کروانے کے لیے آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے ایک بندہ چرب زبانی سے تیز گفتگو کر کے زیادہ مجھے قائل کر لے حالانکہ وہ حق پہ نہ ہو, تو اگر ایسے کر کے اپنے بھائی کا حق مارے گا تو پھر وہ مجھ سے مال نہیں لے کر جائے گا بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر کے جائے گا. تو نبی کو اس کا نور نظر نہیں آتا تھا کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ سچا ہے، اس کے منہ سے نور نکل رہا ہے؟ یہی دعویٰ ہے نبوت کا، یہی پر ڈاکے قادیانی ہی صرف کہتے ہیں کہ انہوں نے نیا نبی بنا لیا۔ اگر تم اپنے کسی للو پتو کو اٹھاؤ اور وہ مقام دے دو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی نہیں ہے، اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ رسکات الخلیل یعنی سوانح حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب میں روایت ہے، مولانا ظفر احمد صاحب روایت کرتے ہیں کہ حضرت کے پانچویں حج میں جس وقت مسجد حرام میں طواف قدوم کے لیے تشریف لائے تو اکثر مولانا محب الدین صاحب جو اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خاص خلفاء میں تھے اور صاحب کش معروف تھے، معروف تھے وہ صاحب کش، بیٹھے بیٹھے نظر آتا تھا جنت میں کیا ہو رہا ہے، جہنم میں کیا ہو رہا ہے، قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ عالم الغیب تھے، سیکھا کہو بریلویوں کو مشرک کہتے ہو، بیچاروں کو، ان ان پڑھوں کو مشرک کہتے ہو جن کو علم ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ نبی کو عالم الغیب کہیں تو وہ مشرک، اور تمہارے حاجی امداد اللہ کو عالم الغیب مانو تم مواحد کے مواحد۔ جو تمہارے بزرگوں کے لیے ہے وہ ان کی عزت ہے، توقیر ہے، اگر یہی معاملہ نبی کے لیے تو مشرک ہیں، پھر شرک کے فتوے لگتے ہیں۔ وہ صاحب کش مشہور تھے، ان کے پاس بیٹھا، اسی وقت مولانا دروشنی کی کتاب کھولے ہوئے اپنا ورد پڑھ رہے تھے کہ اچانک میری طرح مخاطروں کو سمانے لگے کہ اس وقت حرم میں کون آ گیا؟ دفتن سارا حرم انوار سے بھر گیا، نور ہی نور ہو گئے، انوار آنے لگے نظر، اور کہنے لگے کون آیا حرم کے اندر؟ یہ ہے وہ کش، بنداری گیٹ پہ ہے، یہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہے، وہیں سے دیکھ لیا کہ کوئی بندہ آ گیا، حرم کے اندر کوئی بہت بڑی شخصیت آ گئی ہے۔ میں خاموش رہا، اتنے میں حضرت قرآن سے فارغ ہو کر مولانا کے پاس سے گزرے، مولانا کھڑے ہو کر ہنس کر فرمایا میں بھی تو کہوں آج بیت اللہ میں اتنا نور ہے کہ کون آ گیا حرم میں آج آیا کون ہے؟ حضرت جنید سے کہتے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خام میں شیطان کو بالکل ننگا دیکھا، انہوں نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی آدمی جب ننگا ہوتا ہے؟ فضائل ذکر صفحہ 43۔ کہنے لگے یہ کوئی آدمی ہے، آدمی تو وہ ہیں جو شونیز یا کی مسجد میں بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے بدن کو دبلا کر دیا ہے، میرے جگر کے کباب کر دیے ہیں۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں اس مسجد کی طرف گیا، میں نے دیکھا چند حضرات، دیکھیں علم غیب کا دعویٰ یہاں پر ابھی ملاحظہ فرمانا، چند حضرات گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے مراقبے میں مشغول تھے، جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے خبیث کی باتوں میں کہیں دھوکے میں نہ آ جانا۔ ابھی انہوں نے بتایا نہیں کہ آج خام میں نے دیکھا ہے، ان کو آنے سے پہلے ہی اشاروں کو کشف ہوتا ہے، ساروں کو غائب ہوتا ہے، ان کے آتے ہی اس قدیس کی باتوں میں نہ آنا، اس شیطان کی باتوں میں نہ آنا، وہ شیطان ہے۔ فضائل سیکر صفحہ 68 پہ لکھتے ہیں سید علی بن محمود مغربی کا قصہ مشہور ہے، وہی بات میں نے شروع میں کہی، ابھی کسی پر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔ شیخ علوی حموی جو ایک بہت بڑے عالم مفتی اور مدرس تھے، عالم مفتی اور مدرس تھے، سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، سید صاحب کی ان پر خصوصی توجہ ہوئی، اب اس توجہ کا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی دیکھ لو۔ تو ان کو سارے مشاغل، درس و تدریس، فتوا وغیرہ سے روک دیا، ہاں درس نہیں دینے، قرآن بھی نہیں پڑھانا، حدیث بھی نہیں پڑھانی، کسی انسان کو کوئی فتوے کی ضرورت ہو تو وہ بھی نہیں دینا، سارا وقت صرف اللہ ہو بس اس کے ساتھ سے ذکر مارتے رہو اور اپنے دل پہ ضربے مارتے رہو۔ اس نے مشغول کر دیا، عوام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیاں دینا ہے۔ لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ شیخ کے منافع سے دنیا، ہاں بھائی ٹھیک ہے مفتی ہے، مدرس ہے، لوگوں کو پڑھائے، فتوے دے، تم نے اس کو روک دیا، شیخ کو ضائع کر دیا۔ کچھ دنوں بعد سید صاحب کو معلوم ہوا تو شیخ کسی وقت کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، جب ان کو یہ علم ہوا کہ حضرت شیخ تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، سید صاحب نے بھی اس کو بھی منع کر دیا، کہا کہ بالکل قرآن بھی نہیں پڑھنا، حدیث بھی نہیں پڑھنی، قرآن بھی نہیں پڑھنا، فتوے بھی نہیں دینے، قرآن حدیث سے الگ کر دیا، پھر تو کیا کہنا، اور پھر تو زندگی اور بددینی کے الزام لگے۔ لیکن چند ہی روز بعد شیخ پر ذکر کا اثر ہو گیا، دل رنگ گیا، تو سید نے کہا کہ اب تلاوت شروع کر دو، کلام اللہ کو پڑھو۔ اب کلام اللہ کو جو کھولا تو ہر ہر لفظ پر وہ علوم و معارف کھلے، کہ پوچھنا ہی کیا، یہ کس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے منع کیا، حدیث سے منع کیا، اور اسے کہا بیٹھ کے تو حق و حقوق کے چلے مار مراقبے کر اور یہاں پر بیٹھ کے ذکر کر، یاد کر لو تمہارے جیسے وہ لوگ سے اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل میں اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے اندر عذاب اتارا ایک بستی کے اوپر، فرشتوں کو بھیجا، جب فرشتے وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھے کہ بگلا بیٹھا ہوا تھا، چالیس چلے لگا کر، پانچ چار چلے لگا کر آیا اور اپنے حجرے میں بند ہو کے اب وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اب دل پہ ضربے لگ رہی ہیں، پھر دل بھی اس کا دل کر رہا ہے، وہ بیٹھا فرشتے حیران، اللہ میاں یہ تو بدلا بیٹھا کو تبلیغی جماعت کا، بیچارہ چلے کاٹ کاٹ کے تھک گیا ہے، یہاں سے عذاب شروع کروں، اس قوم پہ کیسے اظہار اتاروں جہاں پر تیرا ایک نیک بندہ بیٹھا ہے؟ اللہ نے کہا میں نے تجھے اس جگہ پر اس لیے اتارا ہے کہ سب سے پہلے اس مولوی کو اس صوفی کو رگڑ جو میری پوری امت تباہ برباد ہو چکی ہے اور یہ کہہ رہا ہے قرآن پڑھنے چھوڑ دو، لوگوں کو تعلیم دینی چھوڑ دو، دعوت دینی چھوڑ دو اور بیٹھ کے ذکر کرو، یہ تنہائی میں ذکر کر رہا ہے، سب سے پہلے اس کو مار پھر اس کے بعد باقی بستی کو مار۔ اور یہ حضرت یہاں پر بھی یہ دعوت ہے، قرآن پڑھنا چھوڑ دو، حدیث پڑھنی چھوڑ دو اور بیٹھ کے ذکر کرتے رہو۔ شاہ ولی اللہ نے قول جمیل میں فضائل ذکر صفحہ 84 اپنے والد سے نقل کیا کہ میں ابتدائے سلوک، ابتدائے سلوک کیسے کہتے ہیں، جب میں صوفی بننے لگا تصوف کا، جب میں نے علم سیکھنا کیا ابتدائے سلوک میں، میں ایک سانس میں لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ کہا کرتا تھا، ایک سانس میں لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ۔ یہ کیسے؟ یہ کیا ہے؟ لا الہ، یہ لا الہ، اور پھر آگے کیا؟ یہ الا اللہ، پہلے لا الہ الا اللہ، یہ ابھی اللہ، پہلے لا الہ سانس سے کہو پھر اس پر ضرب لگاؤ، اور یہ 200 مرتبہ میں ایک سانس میں یہ ضربے مارا کرتا تھا۔ حضرت یہ تو بتا دو کون سے قرآن کی آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہے؟ آگے فرماتے ہیں شیخ ابو یعقوب، شیخ ابو یزید، میں نے سنا جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے گی۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 مرتبہ اپنے لیے پڑھ کر اور اتنی ہی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا اور کئی نصاب خود اپنے لیے الگ ذخیرہ آخرت بنا لیا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق کی مشہور تھا کہ صاحب کشف ہے، ہاں یہ عالم الغیب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنے والے مشرک ہیں اور ان کا یہ نوجوان ہی عالم الغیب ہے، جنت دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے۔ مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا کہ پتہ نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا، دفعتاً اچانک اس نے چیخ ماری، سانس پھولنے لگا اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے۔ اس کی حالت مجھے نظر آئی، یہاں بیٹھا ہے، بیٹھا دار العلوم دیوبند میں ہے، بیٹھا تھانہ بھون میں ہے، یا بیٹھا گنگو کی خانقاہ میں ہے، اور وہاں سے بیٹھا بیٹھا تانے نہیں آ رہا ہے جہنم سے، جہنم کا کشف ہو رہا ہے کہ میری ماں وہاں پر جل رہی ہے۔ کرتبی کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ کو دیکھ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ میں دل ہی میں ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا، کیا واقعی نصاب پڑھنے سے جہنم کی آگ سے بچ جاتے ہیں اور اس نوجوان کی سچائی کا بھی علم ہو جائے گا۔ میں نے ایک نصاب 70,000 کا ان نصابوں میں سے جو میں نے اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا، میں نے اپنے دل میں چپکے ہی سے بخشا تھا، بتایا نہیں اس کو، اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں تھی۔ مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا چچا میری ماں جو ہے نا دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی ہے، میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی ہے، کیا یہ علم غیب کا دعویٰ نہیں؟ یہاں بیٹھے بیٹھے جنت اور قبر اور جہنم کے سارے منظر کو دیکھ رہا ہے۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر تو بریلویوں کو مشرک کہتے ہو، وہ عقیدہ جو نبی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور تم یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے چھوکروں اور منڈوں کے بارے میں یہ باتیں کرو، اور تم پھر پکے مواحد کے مواحد۔ فضائل ذکر 150 پر لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جب کسی شخص کا، آؤ بڑی شاندار لطیفے والی بات ہے، کسی شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس کے پانی میں جو گناہ دھلتا ہوا نظر آتا اس کو معلوم کر لیتے، یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ، مکروہ فعل ہے یا خلاف ادب، جیسا کہ ہستی کی نظر آیا کرتی ہیں، اس طرح یہ بھی معلوم ہو جاتا۔ ایک مرتبہ دوسرے کی جامع مسجد کے وضو خانے میں تشریف فرماتے، ایک جوان وضو کر رہا ہے، اس کے وضو کا پانی گرتے ہوئے آپ نے دیکھا، اس کو چپکے سے نے فرمائی کہ بیٹا والدین کی نافرمانی سے توبہ کر لے، اس نے توبہ کر لی۔ دوسرے کو دیکھا، اس کو نے صرف فرمائی بھائی زنا نہ کیا کر، بہت بڑا عیب ہے، بھائی زنا نہ کیا کر، یہ بہت بڑا عیب ہے۔ ابو حنیفہ پانی گرتے میں پانی سے وضو کے پانی سے گرتے ہوئے جو گناہ تھے ان کو دیکھ لیا کرتے تھے، یہ ان کا سچ تھا، یہ ان کا علم غیب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کسی صحابی سے غلطی ہوتی وہ آ کر چار چار بار گواہیاں دیتا، ایک عورت نے آ کر گواہی کی، آپ نے چہرے کو ادھر کر لیا، اس نے پھر گواہی دی، آپ نے چہرے کو ادھر کر لیا، آپ نے اس کو دور سے کیوں نہیں دیکھ کے پہچان لیا؟ یہ اس کے وضو کرتے ہوئے انسانوں کے گناہ گرتے ہوئے آپ کیوں نہ دیکھ لیتے کہ یہ بندے نے یہ گناہ کیا اور یہ نے یہ گناہ کیا؟ یہی وہ علم غیب کا دعویٰ ہے، یہی وہ علم غیب کا دعویٰ ہے جو اپنے مولویوں کے لیے، اپنے پیروں کے لیے تو جائز سمجھتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی چیز مشرک بننے کا دعویٰ کر جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، علم غیب نہ کسی ولی کو ہے، یہ کچھ یہ غیب، یہ سب غیب کی صورتیں ہیں، کسی صوفی کسی ولی کسی امام کو نہیں، یہ امام غیب ایک ذات کے پاس ہے، وہ ذات اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ آگے دیکھو، آگے کتنی بڑی توہین کرتے ہیں، کہتے ہیں شاہ عبد الرحیم صاحب راری بھائی کے خدام میں ایک صاحب تھے، ایک صاحب کون تھے کوئی معلوم نہیں، مجہول، بس شیعوں کی طرح آواز آتی ہے، شیعہ روتے ہیں آواز کہیں آندھی ہے، کہاں سے آتی ہے بھائی کوئی پتہ نہیں، شکا میرا پاس کراوا، یہی ماہر کون تھے پتا نہیں کون تھے, کرتے کیا کئی کی روز.
اس وجہ سے استنجے میں نہیں جا سکتے تھے
کہ انہیں ہر جگہ انوار نظر آتے تھے, ہر جگہ لیٹرین میں گیا گندگی پڑی ہے, پیشاب کھانا پڑا ہے, اور وہ سمجھ رہا ہے یہ بھی نور ہے. کیونکہ ان ظالموں کا عقیدہ ہے نا کہ وحدت الوجود, ہر چیز ایک ہی وجود ہے, ہر چیز کا ایک ہی وجود ہے. اور وجود کیا ہے اللہ کا؟ گندگی بھی وہی ہے. اور گندگی کے اندر لیٹرین کے اندر کہتے ہیں کئی کئی دن اس لیے نہیں جاتے کہ باتھ روم کے اندر جو پیشاب پخانا لوگ کرتے تھے اس کو اس کے اندر بھی انوار نظر آتے تھے. یہ اللہ کی توحید, یہ اللہ کی توحید. اے اسلام کا نام لینے والوں, جب تم اللہ کے احکام کو چھوڑو گے اور ان ملاؤں کی لکھی ہوئی ان کتابوں کو ہاتھوں میں لے کر چلے لگاؤ گے, گشت دو گے, لوگوں کے دروازے پر جاؤ گے اور ان کو دعوت کس بات کی دو گے؟ رب کے قرآن کی نہیں, اس کتاب کی, جس کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ گندگی اور پیشاب کے اندر بھی اس کو انوار نظر آتے تھے, نور نظر آتا تھا. تو اللہ کے بندو, پھر سمجھ لو کہ ہماری ذلت کی وجہ یہی ہے, ہم نے قرآن کو چھوڑ کر ان کتابوں کو پڑھنا شروع کیا ہے جو کتابیں اوپر سے شرک سے بدعت سے رب کی توہین سے رسول اللہ کی توہین سے صحابہ کی توہین سے بھری پڑی ہے, جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. آئیے سنیے, سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے الزام لگاتے ہیں. فوائد درود کے اندر ابو حفص سمرقندی اپنی کتاب مولانا کل مجارس میں لکھتے ہیں کہ بلخ میں ایک تاجر تھے جو بہت مالدار تھے, اس کا انتقال ہوا, اس کے دو بیٹے تھے, میراث میں اس کا مال آدھا آدھا تقسیم ہو گیا, لیکن ترکے میں تین بال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھے. نبی کو آ کر بال دے گئے تھے, ان کے پاس بال کہاں سے پہنچے, ان کو بال کہاں سے دیں گے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ وسلم اپنے بال پھاڑ پھاڑ کے اور وہ لوگوں کے اندر تقسیم کرنے کی تیاری کر کے گئے تھے؟ یہ بلک میں ان کے پاس کہاں تک پہنچ گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک دونوں نے لے لیا. تیسرے بال کے متعلق بڑے بھائی نے کہا اس کو آدھا آدھا کہہ لو. چھوٹے بھائی نے کہا ہرگز نہیں, خدا کی قسم میں حضور کے بال مبارک کو نہیں کاٹوں گا. بڑے بھائی نے کہا تو اس پر راضی ہے کہ یہ تینوں بال اور یہ سارا مال مجھے لے لو. چھوٹا بھائی خوشی سے راضی ہو گیا, بڑے بھائی نے سارا مال لے لیا, چھوٹے بھائی نے تینوں بال لے لیے. بڑے بھائی نے مال لے لیا, چھوٹے نے بال لے لیے. وہ ان کو اپنی جیب میں ہر وقت رکھتا, باہر نہیں آتا تھا, ان کی زیارت کرتا, درود شریف پڑھتا, تھوڑا ہی زمانہ گزارتا, بڑے بھائی کا سارا مال ختم ہو گیا. چھوٹا بھائی بہت زیادہ مالدار ہو گیا. جب اس چھوٹے بھائی کی وفات ہوئی تو سلحانے سے باز میں, پھر وہی سلحانے سے باز میں, باز کون ہے بھائی, کیا نام ہے ان کا, کیا آتا پتا ہے, کیا ان کی تاریخیں سچے تھے جھوٹے تھے, نمازی تھے بے نماز تھے, کون تھے, کیا تھے, کیا کیا تھا, کوئی پتا نہیں. باز میں حضور اقدس کی خواب میں زیارت کی, حضور نے شاہ فرمایا کہ میں جس کسی کو, جس کے تم میں سے جس کسی کو کوئی ضرورت ہو اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو, اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر دعا کیا کرو. ہم نے بھی خود اپنی قبر کے بارے میں کہہ کر کے کہ اللہم لا تجعل قبری, اے اللہ میری قبر کی عبادت فرما, میری قبر کو بت نہ بنا دینا, لوگ میری قبر پر آ کر میری عبادت کرے. وفات کے وقت فرمایا لعن اللہ یہود و نصارا, اللہ لعنت کرے یہودیوں پر عیسائیوں پر, اتخذوا قبور انبیاء مساجدا, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا, جو کام مسجد میں جا کر کرنا تھا وہ کام قبر پہ کیا جاتا. اور یہاں پر نعوذ باللہ اس قبر پر اس شرک پرستی کی نسبت محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے کہ آپ نے خود کہا لوگوں جس کو تکلیف آئے وہ جائے, اس کے بعد جس نے میرے بالوں کی حفاظت کی, میرے بالوں کو آرام چھوڑ کے باہر لے لیے, جائے ان کے پاس جا کے اس کی قبر قید پر کر دعا کرے. اللہ کے بندو, یہ شرک کی دعوت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرک کی دعوت کرانے کے لیے دے رہے نہیں. اللہ کے بندو, یہ جو خواب میں آیا تھا یہ محمد نہیں تھے, یہ شیطان تھا جس نے دعوت دی تھی کہ قبروں پر بیٹھ کے مانگا کرو. مانگنا کپڑوں پر بیٹھ کے نہیں, مانگنا کی طرح مسجدوں میں آتے ہیں. فرائل درود 102 سبا پر پھر آگے لکھتے ہیں, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوز بھی تو ہی, قصہ نمبر 38 ہے, یہ قصہ 38 نمبر ہے اور اس سے پچھلا قصہ 35 نمبر تھا. محمد بن سعید جو نیک لوگوں میں سے ایک بزرگ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا نئی مول بنا رکھا تھا کہ رات کو جب سونے کے واسطے لیٹتا میں ایک اقدار معین درود شریف پڑھا کرتا تھا. ایک رات کو میں بالا خانہ پر اپنا معمول پورا کر کے سو گیا, پورا کر کے سو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خان میں زیارت ہوئی. میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ کے دروازے سے اندر تشریف لائے. حضور کی تشریف آوری سے میرا بالا خانہ سارا ایک دم روشن ہو گیا. حضور میری طرف کو تشریف لائے اور فرمایا لا اس منہ کو, سنیے عبداللہ پہ ساتھ رکھیے, کہ ان مولویوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا توہین نہیں کی. لا اپنے اس منہ کو, لا جس سے تو کثرت سے مجھ پر درود پڑتا تھا, میں اس کو چوموں گا, میں اس کو چوموں گا. نبی اب اس کے ہونٹوں پر, اس کے منہ پر آ کر پیار کریں گے. اس کی ریاض کھل گئی تو سارا بالا خانہ خوشبو سے مہک رہا تھا اور مشک کی خوشبو میرے رخسار سے 8 دن تک آتی رہی. 8 دن تک وہ نبی نے جو میرے منہ پر آ کر پیار کیا تھا اس کی خوشبو آتی رہی.
درود شریف فضائل درود شریف صفحہ نمبر 106 حصہ نمبر 43 امام غزالی نے احیاء العلوم میں عبد الواحد بن زید بصری سے نقل کیا کہ میں حج کو جا رہا تھا، ایک شخص میرا رفیق سفر تھا، وہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتا، میں نے اس سے کثرت درود کا ثبوت پوچھا تو اس نے کہا میں سب سے پہلے حج کے لیے حاضر ہوا، میرا باپ بھی ساتھ تھا، جب میں لوٹنے لگے تو میں ایک منزل پر سو گئے، میں نے خواب میں دیکھا کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا تیرا باپ مر گیا، اس کا منہ کالا ہو گیا، میں گھبرا کر اٹھا، اپنے باپ کے منہ پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو واقعی میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اس کا منہ کالا ہو گیا تھا، مجھ پر اس واقعے کا اتنا غم ہوا کہ اس کی وجہ سے میں بہت مرعوب ہو رہا، اتنے میں میری آنکھ لگ گئی، میں نے دوبارہ خواب میں دیکھا کہ میرے باپ کے سر پر چار حبشی کالے چہرے والے جن کے ہاتھ میں لوہے کے بڑے بڑے ڈنڈے تھے، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اس کا منہ کالا ہو گیا تھا، مجھ پر اس واقعے کا اتنا غم ہوا کہ اس کی وجہ سے میں بہت مرعوب ہو رہا، اتنے میں میری آنکھ لگ گئی، میں نے دوبارہ خواب میں دیکھا کہ میرے باپ کے سر پر چار حبشی کالے چہرے والے جن کے ہاتھ میں لوہے کے بڑے بڑے ڈنڈے تھے مسلط تھے، اتنے میں ایک بزرگ نہایت حسین چہرہ دو سبز کپڑے پہنے ہوئے تشریف لائے، انہوں نے روشیوں کو ہٹا دیا اور اپنے دستے مبارک کو میرے باپ کے منہ پر رکھا اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اٹھ، اللہ نے تیرے باپ کے چہرے کو سفید کر دیا، میں نے کہا میرے باپ کے قربان آپ کون ہیں، آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے، اس کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کبھی نہیں چھوڑا۔ اسی طرح کا ایک اور قصہ لکھتے ہیں کہ اس کا بیٹا، دونوں سفر کر رہے تھے، راستے میں باپ کا انتقال ہو گیا، اس کا سر یعنی منہ سور جیسا ہو گیا، وہ بیٹا بہت رویا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یاد میں کہ اتنے میں اس کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے تیرا باپ سود کھایا کرتا تھا اس لیے سود بدل گئی، لیکن نبی نے اس کے بارے میں سفارش کی تھا، سود کھانے والا اللہ کہتا میرا دشمن ہے، جو سود کھانے سے نہیں رکتا تو آئے پھر وہ دشمن رسول سے جنگ کرے، اور کہتا نبی نے اپنے اس دشمن کی سفارش بھی اللہ کو کی، اس لیے جب یہ آپ کا سدن کے بارے چھوٹتا تو درود بھیجا کرتا تھا، آپ کی سفارش سے اس کو اپنی اصلی شکل پہ لوٹا دیا گیا۔ اس سے آگے رود الفائق کے اندر بھی ایک قصہ ہے، اس سے آگے ایک اور قصہ ہے فضائل درود 109 پر، قصہ نمبر 46 کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں اور میری ماں حج کے لیے گئے، دیکھیں اللہ کے رسول کی توہین، میں قدم قدم پر آپ کو دکھاؤں گا، اللہ کی توہین، صحابہ کی توہین، اللہ کی توہین، بس یہ تین چیزیں آپ کو فضائل اعمال میں ملیں گی اور کچھ نہیں، یا چوتھی چیز جو بنیادی ہے وہ صوفیت کی طرف دعوت، میری ماں وہیں رہ گئی یعنی مر گئی، اس کا منہ کالا ہو گیا، پیٹ پھول گیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی بہت بڑا سخت گناہ ہوا ہے، جس سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ حجاز سے ایک ابر یعنی بادل آیا، اس میں سے ایک آدمی ظاہر ہوا، اس نے اپنا منہ ہاتھ میری ماں کے منہ پر پھیرا، پھر سننا اور دلوں پہ ہاتھ رکھنا کہ اس سے بڑی میرے نبی کی اور کیا توہین ہوگی، کہ اس نے اس بندے نے جو بادل سے نکلا تھا میری ماں کے منہ پر ہاتھ پھیرا جس سے وہ بالکل روشن ہو گیا، پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو ورم بالکل جاتا رہا، نبی نے اس عورت کے پیٹ پر بھی ہاتھ پھیرا ورم جاتا رہا، میں نے اسے عرض کیا کہ آپ کون ہیں، میری اور میری ماں کی مصیبت کو آپ نے دور کیا، انہوں نے فرمایا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں نے عرض کیا مجھے کوئی وصیت کی دیے تو آپ نے فرمایا جب قدم اٹھایا کر رکھا کر تو اللہ مسلم پڑھا کر، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں کے منہ پر اور اس کی ماں کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت مسلمان ہونے کے لیے آئی، اپنے ہاتھ کو آگے کیا، آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ اس سے کہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے، محمد غیر محرم عورتوں کے ہاتھ پر نگاہ نہیں ڈالتا، اس نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا، آپ کی نگاہ اس کی پوریوں پہ پڑی، آپ نے آنکھیں بند کر کے چہرے کو پھیر لیا، اور یہاں یہ ظالم میرے آقا پر کیا جھوٹ باندھتا ہے کہ نبی نے اس کی ماں کے پیٹ پر بھی ہاتھ پھیرا، نبی نے اس کی ماں کے منہ پر بھی ہاتھ پھیرا، یارو کیا اسی کتاب دی جاتی ہے، کیا اسی کتاب کے ذکر ہوتے ہیں، کہ اسی کے لیے محاضر اور اجتماع مقرر کیے جاتے ہیں کہ اس کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توہین کی جائے۔ آگے صفحہ 118 صفحہ پر دو واقعات میرے سننے کے قابل ہیں، لکھتے ہیں قصہ یہ سنا کہ مولانا جامی، یہ نعمت کہنے کے بعد جب ایک مرتبہ یہ نعت کہنے کے انہوں نے ایک نعت لکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یہ کہنے کے بعد حج کے تشریف لے کے تم کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نظم کو پڑھیں گے، جب حج کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ نے خام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خام میں ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو جانے کو مدینہ نہ آنے دو، امیر مکہ نے ممانعت کر دی، مگر ان پہ شوق اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ کی طرف چل دیے، امیر مکہ نے دوبارہ خواب دیا، نبی نے فرمایا وہ آ رہا ہے اس کو یہاں نہ آنے دو، امیر نے آدمی دوڑائے ان کو راستے سے پکڑوا کر بلایا، ان پر سختی کی اور جیل میں ڈال دیا، اس پر امیر کو تیسری مرتبہ نبی کا خواب میں زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا یہ کوئی مجرم نہیں بلکہ اس نے کچھ اشعار کہے ہیں جن کو یہاں آ کر میری قبر پر کھڑے ہو کر پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہے اور جامی کے دل کی باتیں وہیں سے جان رہے ہیں، اگر ایسا ہوا تو قبر سے مصافحے کے لیے ہاتھ نکلے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم غیب ہے تو بریلوی مشرک کیوں ہے بھائی، ان کو اپنے سینے سے لگاؤ،
ان کو بھی اپنی جماعت میں داخل کرو, جو عقیدے تمہارے ہیں وہی ان کے, پھر فرق کیا ہے, پھر لڑائی کیا ہے, یہ پیٹ کے چکر کی لڑائی تو نہیں. کہا کہ اس کو میرے قبر کے پاس کھڑے ہو کر پڑھنے کی ارادہ تھا اور اس ارادے سے آ رہا تھا, اگر ایسا ہوتا تو قبر سے مسافر کے لیے ہاتھ نکلے گا, اگر وہ میری قبر پہ آ کے یہ جو نعت لکھی ہے یہ پڑھے گا تو پھر میں مجبور ہو کر اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکالوں گا اس سے مسافر کے لیے جس پر فتنے کا ڈر ہے. اس پر ان کو جیل سے نکالا گیا, بہت اکرام کیا گیا. اب سب سے پہلی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے اس کی نعت پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو باہر نکالیں گے. جب حضرت عمر پر نماز کے دوران پیچھے سوار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتوں کا علم تھا, جانے کے دل کی بات کو بھی جانتے تھے, کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر سے ہاتھ نکال کر لوگوں کو اشارہ نہ کیا کہ یہ عمر پر وار کرنے لگا ہے, نبی اپنی قبر سے باہر نہ آئے. جب حضرت عثمان 40 دن کے پیاس سے بالآخر مظلومیت کی حالت میں ان کو شہید کر دیا گیا, نبی اپنی قبر سے نہ آئے. علی کو شہید کیا گیا, نبی اپنی قبر سے نہ آئے. علی عائشہ میں جنگیں ہوئی, نبی اپنی قبر سے نہ آئے. حسن حسین شہید ہو گئے, نبی اپنی قبر سے نہ آئے. اور جب یہ اللہ کا باغی اور اللہ کا دشمن نبی کی قبر پہ جائے تو آپ فرماتے ہیں میرا ہاتھ نکل آئے گا. صحابہ کے لیے نبی نہ آئے لیکن اس کے لیے آئے. آئیے اب وہ نعت شریف کیا تھی, ذرا اس پر بھی تھوڑا سا میں آپ کو نکال گا. یہ نعت کا ترجمہ کیا ہے مولوی اسد اللہ, جو حکیم الامت اشرف علی تھانے دار صاحب ان کے بیعت کر چکے ہیں. کہتا ہے کہ آپ کے فراق سے کائنات عالم کا ذرہ ذرہ جان بلب ہے اور دم توڑ رہا ہے, اے رسول خدا نگاہ کرم فرمائیے. یہی پڑھتا ہے تو بھائی مل جاؤ, پھر وہ بھی کہتا ہے ادرک نہیں یار رسول اللہ, حرک نہیں یار اللہ, اے رسول اللہ نظر فرمائیے, اے رسول اللہ کرم فرمائیے, اے رسول اللہ مدینے بلائیے. یہی دارو سے سیانی والے پڑھتے ہیں, یہی تم پڑھتے ہیں, پھر الگ جماتے ہیں, الگ مدرسے, الگ نظام کیوں ہے؟ تمہارے تو ایک ہی عقیدے ہیں. آپ یقین رحمۃ اللہ العالمین ہیں, ہم بد نصیبوں اور ناکان قسمت سے آپ کیسے تقابل فرما سکتے ہیں. اے لالہ گشرنگ اپنی شرابی سے عالم کو مستفید فرمائیے, خواب نرگس سے بیدار ہو کر ہم محتاجان ہدایت کے قلوب کو منور فرمائیے. ہماری غمناک رات ہے اور ہماری کامیابی عطا فرمائے. یہ سارا وہی جو اللہ کے رسول سے, جو اللہ سے دعائیں مانگنی تھی اللہ سے کے ساتھ رونا اور پیٹنا تھا, وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تو نہ ہوتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دولت و وجود کی. یہ قصہ سنا رہے ہیں, قصہ کس کا ہے؟ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی, ان کے مشہور قصیدے سے یہ شعر. یہ مولوی قاسم صاحب کہہ رہے ہیں جو تو نہ ہوتا تو سارا عالم ہی پیدا نہ ہوتا. یہی عقیدہ بریلیوں کا ہے, یہی عقیدہ تمہارا ہے. لولا کرما خلقت الافلاک, تجھے نہ پیدا کرتا تو کسی کو پیدا نہ کرتا. رجا خوف کی موجوں میں ہے امید کی ناؤ, کہ اب جو خوف اور تکلیف میرے اوپر آ چکی ہے یہ امید امید ہے یہاں اس خوف سے نجات کی, وہ کسی اور سے نہیں ہے, رسول اللہ آپ ہی سے ہے. کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار, مدینہ کے کتوں میں میرا نام بھی لکھا جائے. یوں تو ساتھ سجانے حرم کے تیرے بھرو کتوں کے ذات بھی روح مسجد پر کتوں کے ذات ہی آئے گا, یا کتا ہی بن جائے گا, نماز کی ضرورت ہی نہیں. سگان کہتے ہیں کتے کو, سگ بھارتی کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے کتا. ہو سگانے مدینے میں میرا نام شمار, اللہ نے تجھے تو محمد کی امت نے پیدا کیا اور تو کتا بننا چاہتا ہے. ارے مدینے کا کتا, اللہ کی قسم مدینے کا کتا محمد کی چارپائی کے نیچے بیٹھا تھا تو جبرائیل اس گھر میں نہیں آئے اور کہا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں مدینے کا کتا ہو, یہ کتے جو مدینے کے بنتے ہیں, جس گھر میں یہ مدینے کے کتے ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اے مدینے کے کتے اگر مدینے میں جائے تو مسجد نبی میں نہ جانا, وہاں پر رحمت کی بڑی ضرورت ہے. وہاں پر لوگ اللہ کی رحمت لینے کے لیے جاتے ہیں, شراب لینے کے لیے جاتے ہیں, اور تم کتے جہاں پر جاؤ گے جہاں پر یہ کتے آ جائیں گے وہاں پر رحمت نہیں آئے گی. مرو تو کھائیں مدینے کے مجھ کو مورو مار. یہ فضائل اعمال جلد نمبر 1, اور یہ فضائل اعمال جلد نمبر 2, اسی ادارہ شاد دینیات نظام الدین کی چھپی میں. یہاں پر وہ لکھتے ہیں فضائل صدقات 197 صفحے پر, کہ ایک شخص کسی نیک آدمی کے پاس مدینے میں کچھ پیسے رکھوا کر گیا, پھر وہ خراسان کا رہنے والا تھا, وہاں چلا گیا, واپس آیا, 10,000 اشرفی امانت کی تھی. جب سفر سے واپس آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے, لوگوں نے کہا مر گیا. تو اس نے کہا مجھے مسئلہ پوچھنا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا آدمی تو بڑا نیک تھا, ہمارے خیال میں جنتی آدمی تھا, تو ایک ترکیب کر آدھی یا تہائی رات گزر جانے کے بعد زمزم کے کنویں پر جا اور اس کا نام لے کر پکار. اس سے دریافت کر اس نے 3 دن تک ایسا کیا, وہاں سے کوئی جواب نہ ملا. اس نے پھر جا کر علماء سے استفسار کیا, انہوں نے کہا ان اللہ ہمیں تو یہ ڈر ہے وہ شاید جنتی نہ ہو,
فلاں جگہ جا وہاں ایک وادی ہے جس کا نام برہوت ہے, اس میں ایک کنواں ہے اس کنویں پر آواز دے. اس نے ایسے کیا, وہاں سے پہلی بار مجھے ملا کہ تیرا مال ویسے ہی محفوظ فلاں جگہ پر رکھا ہے. اس نے فلاں جگہ پر رکھا ہے تو اس نے کہا تو جہنم میں کیسے پہنچا؟ کہتا میرے کچھ رشتے دار تھے, میں نے اس سے پتا تعلق کر رکھا تھا. اللہ کے رسول اور اللہ کا قرآن شاہد ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روحیں اگر وہ نیک ہے تو وہ اللہ کی جنتوں میں ہوتی ہیں, اگر وہ بری ہیں تو وہ اللہ کی جہنم میں ہوتی ہیں. لیکن یہاں ان تبلیغی جماعت والوں کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ نیکوں کی روحیں زمزم کے اندر ہوتی ہیں اور بروں کی روحیں جو ہیں وہ برہوت کے کنویں کے اندر ہوتی ہیں. آئیے وہی جو واقعہ میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ یہ پوری کتاب اللہ کی توہین اور وہی صوفیت کی دعوت. صوفیوں کی دعوت کیا ہے؟ ان کے باپ صوفیوں کے باپ ان کے پوپ پال پادری ابن عربی نے اشعار کے اندر اپنے اس منہج کو سامنے رکھا ہے. کہتا ہے العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف, العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف, ان كنت عبد فداك رب او قلت رب عني يكلف. بندہ خدا ہے, خدا بندہ ہے, مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے. اگر کہوں بندے کے لیے آئی ہے تو بندہ تو خدا ہے, اگر کہوں خدا کے لیے آئی ہے تو خدا کو شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہر دم دم میں خدا ہے, ہر چیز میں خدا ہے. وہی عقیدہ باطل الوجود کا, وہی عقیدہ صوفیت کا اور حلول کا. اسی عقیدے کے بارے میں یہاں پر مولوی ذکریہ لکھتا ہے کہ ایک جگہ دو واقعے اپنے اکابر کے بطور نمونہ آئیڈیل کے لکھنے کو دل چاہتا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک تو وہ مکتوب گرامی جو شیخ المشائخ قطب الارشاد گنگوہی نے اپنے مرشد شیخ العرب و عجم امداد اللہ کی خدمت میں لکھا تھا, جو مکاتب رشیدیہ میں تباہ ہو چکا ہے. اب وہ کیا ہے؟ آئیے ذرا سنیں. کہتا ہے یا اللہ ما فرمانا صفحہ 407 فضائل صدقات حصہ دوم. اے اللہ ما فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے, جھوٹا ہوں, کچھ نہیں ہوں, تیرا ہی ذل ہے. تینوں پہ ہاتھ رکھنا اور ان ظالموں نے میرے رب کی کیسے توہین کی ہے. تیرا ہی ذل ہے, تیرا ہی وجود ہے. میں کیا ہوں, کچھ نہیں ہوں, جو میں ہوں وہ تو ہے. میں اور تو خود شرک در شرک ہیں. اب عرض سے معذور فرما کر قبول فرما لیں. استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اے ملعا, میں کیا ہوں, کچھ نہیں ہوں, جو تو ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ تو ہے. اللہ کے ظالم بندے, تو نے اللہ کی شان پر ہی جانا. اللہ اللہ ہے, ہم عبداللہ ہیں, وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں, وہ رازق ہے, ہم مرزوق ہیں, ہم عابد ہیں, وہ معبود ہے, وہ حاکم ہے, ہم محکوم ہیں, وہ آقا ہے, ہم اس کے نوکر ہیں, وہ داتا ہے, ہم فقیر ہیں, وہ اللہ ہے, ہم انسان ہیں, وہ ہمارا مالک اور مولا ہے, ہم اس کے فقیر بندے ہیں. اور تو کہتا ہے اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں, اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں. ابو جہل نے کہا تھا محمد رسول اللہ سے فتنہ رب تم, رب کی صفات بیان کر, تو محمد رسول اللہ نے کہا قل ھو اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ تیرے آج ہے. لم یلد, کل اس کا بیٹا نہیں, ولم یولد, کل اس کے ماں باپ نہیں, اس نے کسی کا پیدا نہیں کیا, وہ کسی کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا اور اس کے پیٹ سے کوئی پیدا نہیں ہوا. اور تو یہاں پر کہتا ہے اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ تو ہے. اللہ کے بندو, میرے تبلیغی جماعت کے بھائی والے بھائی, ان ملاؤں نے تم کو نہیں پتا اللہ کے دین کے اندر کیا کیا ظلم کیا. تمہیں چھوٹی سی درخواست ہے, ہاتھ جوڑ کر تم سے پوچھتا ہوں, بتاؤ کیا تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا تم ہی اللہ ہو جو پیشاب بھی کرتے ہو؟ کیا تم ہی اللہ ہو جو مر بھی جاتے ہو؟ کیا تم ہی اللہ ہو جس کی بیویاں بھی ہیں؟ کیا تم ہی اللہ ہو جس کو بھوک لگتی ہے؟ کیا تم ہی اللہ ہو جو سو جاتا ہے؟ کیا تم ہی اللہ ہو جو مر جاتا ہے؟ کیا تم ہی اللہ ہو جو قتل کر دیا جاتا ہے؟ کیا تم ہی اللہ ہو؟ اللہ اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. تمہارے اس مولوی, تمہارے اس پاپر پال کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. نہیں اللہ کے بندو, وہ اللہ ہے, ہم اس کے بندے ہیں, وہ ہمارا خالق ہے, ہم اس کی مخلوق ہیں. پوری دنیا اگر اللہ کی باغی بن جائے, اللہ کی بادشاہت میں کمی نہیں آئے گی. پوری دنیا کے لوگ اگر اللہ کی ہوئے وہ بڑے نیک اور متقی بن جائے تو اللہ کی بادشاہت میں زیادتی نہ ہوگی, برے بن جائے اللہ کی بادشاہت میں کمی نہ ہوگی. اور یہ ملا یہ اللہ کے دین کے ساتھ کیسے مذاق کرتا ہے؟ کہتا ہے اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں. یہ شرط یہودیوں نے بھی نہیں کیا, وہ بھی یہی کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے. عیسائی بھی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. کسی عیسائی اور یہودی نے یہ نہیں کیا جو اللہ ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ اللہ ہے. یہ تو کسی کا دعویٰ بھی نہیں. لیکن تم نے تصوف کے رنگ میں ڈوب کر جو امت اسلام کے ہاتھ میں جو فضائل اعمال کے نام سے کتابیں دی, اس کے اندر اللہ کی اتنی بڑی توہین کہ اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں. انا للہ وانا الیہ راجعون. صفحہ 408 پر لکھتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب, اس واقعے پر لکھتے ہیں کہ مجھ کو حضرت غوث پاک کی خوشی یاد آ گئی. غوث پاک سب سے بڑا مددگار. غوث پاک کون ہوتا ہے؟ غوث مددگار. اور بھائیو ان کا مددگار یہ پیر اور مرشد, ان کے مددگار پیر اور مرشد, ہمارے مددگار اللہ, ہمارا مددگار اللہ, ہمارا غوث اعظم عبد القادر جیلانی نہیں ہے, یہ ہوگا اشرف علی تھانوی کا غوث اعظم. ہمارا غوث اعظم اللہ کی ذات ہے, ہماری مدد کرنے والا اللہ عز و جل ہے. آگے لکھتے ہیں صفحہ 428 پر, کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جنید بغدادی, جانتے ہیں اس کو, بڑا معروف ہے ان کے جنید بغدادی, یہ وہی جنید بغدادی ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے دریا پہ سے کشتی مولوی احمد رضا خان نے اپنے مطلب میں یہ نقل کیا ہے. کہتا ہے وہ ایک دریا پہ سے گزر رہے تو ایک اور کہہ رہے یا اللہ, دریا نے راستہ چھوڑ دیا تو پیچھے ایک بری جائے حضرت میں نے بھی پار کرنا ہے. کہتا ہے کہ کہو یا جنید یا جنید یا جنید. میں نے یا جنید کہا, راستہ چھوڑ دیا. اب یہ دونوں پیر و مرشد دریا کے اندر چڑھ رہے ہیں جیسے جی ٹی روڈ پہ گاڑیاں بھاگ رہی ہیں. تو جب کہتا ہے میں وسطے دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے, غور کرنا, شیطان لعین نے میرے دل میں کیا بات ڈالی کہ حضرت خود تو کہتے ہیں یا اللہ, مجھے کہتے ہیں یا جنید, تو میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں. اللہ سے مدد مانگنے کا دل میں خیال آیا تو یہ شیطان لعین نے خیال ڈالا. میں نے کہا یا اللہ, وہی پر ڈوب گیا. میں نے کہا حضرت کیا؟ حضرت کہتے پھر کیا یا جنید؟ میں نے کہا یا جنید. سڑک میں پھر مجھے پھر راستہ مل گیا, میں پھر چل پڑا, باہر نکلا تو میں نے کہا حضرت ذرا یہ تو بتا دو اللہ کو پکاریں تو غرق ہو جائیں, آپ کا نام لے تو پار ہو جائیں. تو کہتا ہے ہاں ابھی تک جنید کے پاس تو پہنچا نہیں, اللہ تک پہنچنے کی پہلے تیاری ہے, پہلے جنید کے پاس آ. تو وہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے سختی سے زیادہ عبادت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا, 98 برس تک کسی نے ان کو مرض الموت کے علاوہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا. ارے اس پر بھائی میں کیا کہوں, وہ انسان کا بچہ تھا یا لوہے کا بنا ہوا کوئی بت تھا جو 98 برس تک کھڑا رہا, 98 برس تک لیتے ہی نہیں. یہ جھوٹ امت کو یہی جھوٹ پڑھانے کے لیے آپ نے کتابوں میں لکھا ہے. ابو محمد جریری نے مکہ مکرمہ میں ایک سال کا اعتکاف کیا جس میں بالکل نہ سوئے, نہ بات کی, نہ کسی لکڑی یا دیوار پر سہارا لیا یا ٹیک لگائی. ان سے پوچھا اس مجاہدے پر تمہیں کسی نے قدرت قادر کی؟ فرمانے لگے اللہ نے میرے باطن کی پختگی کو دیکھا, اس نے میرے زہر کو طاقت دے دی. ایک سال تک نہ لیٹا, نہ ٹیک لگائی, نہ کوئی لکڑی پکڑی, نہ دیوار پکڑی, نہ سہارا لیا, نہ سوئے, نہ بالکل سوئے, نہ بات کی, ایک سال تک. یہ کون سے دین کی؟ یہ عیسائیت کی رحبانیت ہے, یہ دعوت ہے رحبانیت کی طرف. محمد کے دین کے اندر کیا ہے؟ نبی حضرت زین اپنے گھر میں داخل ہوئے, چھت کے ساتھ ایک رسی کلٹ کے ہوئے دیکھا, پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا جب زینب تھک جاتی ہے اس رسی کو پکڑ کے سہارا لے کر نماز پڑھتی ہے تو میں اس کو جڑ سے چھوڑ دو. محمد کے دین میں رحبانیت نہیں ہے, تھک جائے تو اب تیرے اوپر چھونا لازمی ہے تاکہ تیرے جسم کا حق ادا ہو جائے. اور یہاں ایک سال تک نہ سوتے ہیں, نہ 98 برس تک نہیں لیٹے. ایک سال تو بہت دور بھائی, 98 برس تک نہیں لیٹے. صفحہ 430 پہ لکھتے ہیں, اور یہی وہ شیعوں والا عقیدہ. میرے صحابہ کی توہین دیکھنا ان ظالموں نے کیسے کی. اللہ کی توہین بتا دی آپ کو, اے اللہ جو تو ہوں میں, محمد رسول اللہ کی توہین بتا دی کہ عورتوں کے پیٹوں میں ہاتھ پھیرا اور لوگوں کے منہ پہ پیار کرتے پھرتے رہے. اور آپ صحابہ کے بارے میں سن لو, ابو مسلم خولانی نے ایک کوڑا اپنے گھر کی مسجد میں لٹکا رکھا تھا اور اپنے نفس کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے اٹھ کھڑا ہو, تجھے عبادت میں اچھی طرح گھسیٹوں گا, یہاں تک کہ تو تھک جائے گا, میں نہیں تھکوں گا. جب ان پر کچھ سستی ہوتی اس کوڑے کو اپنی پنڈلیوں پر مارتے اور فرماتا یہ پنڈلیاں پٹنے کے لیے میرے گھوڑے کی نسبت زیادہ مستحق ہیں. اور یہ بھی کہا کرتے تھے, سنو, یہ بھی کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام تو یوں سمجھتے ہیں کہ جنت کے سارے درجے وہی اڑا کر لے جائیں گے. نہیں, ہم ان سے ان درجوں میں اچھی طرح مزاحمت کریں گے تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ پیچھے جن مردوں کو چھوڑ کر آئے ہیں. اور ظالم تو ایک تو کیا تیرے جیسے, تیری جیسے لوگوں کی پوری دنیا بھر جائے, میرے محمد کے ساتھیوں کے گھوڑے کی قدموں سے اڑنے والی ایک ذرے کی قیمت تم جیسے دنیا کے تمام صوبیوں سے زیادہ عظیم ہے. تو کہتا ہے میں نبی کے صحابہ سے جھگڑا کروں گا اور ان کو کہوں گا پیچھے بھی مرد تھے, تم تم سے صحابہ سے زیادہ مقام لے جاؤ گے؟ میرے نبی نے حضرت خالد کو ایک مرتبہ کہا تھا اے خالد بدری صحابہ کے بارے کے اندر مجھے پریشان نہ کر جب کسی بات پر ان کا جھگڑا ہوا، اگر تو اللہ کی قسم میرے یہ ساتھی جنہوں نے مکے کے اندر توحید کے نعرے کو قبول کیا، اگر یہ ساتھی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں دے دے، اور خالد بن ولید تو احد پہاڑ اللہ کے راستے میں سونے کا بنا کر دے دے، تو ان کے مقام کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مکے کے اندر مسلمان ہوئے تکلیف اٹھائی. اور یہ مجھے کہنے دو، یہ گستاخ، یہ شیعہ کا من ہے، تو شیعہ کی سوچنے والا صحابہ کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ کی قسم تو پوری دنیا ساری زندگی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، بیت اللہ کے اندر نمازیں پڑھتے ہوئے، بیت اللہ کے اندر روتے ہوئے گزارتے محمد کے صحابہ، اگر ایک مٹھی جاگت کرتے تیری پوری زندگی کی عبادت ایسا پڑی ہو محمد کے صحابی کی عبادت ایک. اور یہاں کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جھگڑا کریں گے اور ان سے جنتیں چھینیں گے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے حضرت منشاد دنوری کے پاس بیٹھا تھا، ایک فقیر آیا کہنے لگا، فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 473، کہنے لگا یہاں کا مطلب جگہ ہے جہاں مجھ جائے؟ کہنے لگے ہاں. ایک جگہ پر اشارہ کیا، پانی کا چشمہ صاحب، اس کے قریب گیا، وضو کیا، نماز پڑھی، پاؤں بٹھائے، لیٹ کر مر گئے. یہ علم غیب کس نے دے دیا اس کو؟ یہ خبر کیسے پہنچ گئی کہ میں نے مرنا ہے؟ 475 صفحے پر لکھتے ہیں، ایک کفن چور تھا، قبریں کھود کر کفن چھڑایا کرتا تھا. جھوٹ کے نہ پاؤں ہوتا ہے نہ سر ہوتا ہے، بھی سننا. اس نے قبر کھودی تو اس نے ایک شخص اونچے تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا، قرآن پنکھا کے سامنے رکھا ہوا تھا، وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے. ان کے تخت کے نیچے ایک نہر چل رہی تھی. اس شخص پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا، 3 دن بعد ہوش آیا. لوگوں نے قصہ پوچھا، اس نے سارا حال سنا. بعض لوگوں نے اس قبر کے دیکھنے کی تمنا کی، اس سے پوچھا قبر بتا دے. اس نے ارادہ بھی کیا تو ان کو لے جا کر قبر دکھاؤں. راج کو خام میں قبر والے بزرگ نے دیکھ کر کہا میری قبر بتا جاتا ہے آپ تو میں بس جائے گا. دھمکیاں مردے بھی دھمکیاں دیتے ہیں، بہن کے ارادے ہوں گے نا، آپ تو میں پھنس جائے گا اور یاد کرے گا. اس نے عہد کیا کہ آئندہ نہیں بتاؤں گا. مردے نے بھی کلاجن کو اوپر رکھی آ کے دھمکی دے گیا. اور کہ جب لوگوں نے، چلو ٹھیک ہے اس کو تو پیر صاحب نے کٹرا دیا، لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا تو لوگوں نے قبر دیکھی یا نہیں؟ پھر اس سے کیوں پوچھا؟ جھوٹ کا پیر سر نہیں ہوتا. چھوڑ دو سمجھتے ہیں سارے نیچے بیٹھ کے سبحان اللہ کہنے والے حلوا کھانے والی قوم ہوگی. 476 سے لکھتے ہیں، شیخ ابو یعقوب سنوسی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مریض آیا. سننا دو واقعات میں حصہ دوم صفحہ 476 میں کتنا شرک اور کتنی بےغیرتی ہے. کہنے لگے میرے پاس ایک مرید آیا اور کہا کہ میں کل کو ظہر کے وقت مر جاؤں گا. کس نے اطلاع دے دی؟ اللہ قرآن تو کہتا ہے کہ کوئی نہیں پتا کل کیا کرے گا، کیا کمائے گا، کہاں رہے گا، کوئی کسی کو نہیں پتا. اور یہ کہتا ہے ظہر کے وقت مروں گا. ظہر دوسرے دن ظہر کے وقت آیا، مسجد حرام میں آیا، طواف کیا، تھوڑی دور جا کر مر گیا. میں نے اس کو غسل دیا، دفن کیا. جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی. میں نے کہا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہنے لگا میں زندہ ہوں، اللہ کا راشد زندہ ہی رہتا ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے ایک بری کو غسل دیا، اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا. انگوٹھے چوسنے کی عادت ہوگی نا بھائی اس کو، فلٹر نہیں پلا ملا ہوگا پچھلے وقت. انہوں نے کہا چلو مولوی صاحب انگوٹھا ہی چوسی گزارا کروں. میں نے کہا میرا انگوٹھا چھوڑ دے، مجھے معلوم ہے تمہارا نہیں. یہ تو ایک مکان ہے، دوسرے مکان میں انتقال ہے، اس نے میرا انگوٹھا چھوڑ دیا. پتا لگ گیا نا، ہاں جانتا ہے بھائی، جانتا ہے میں نہیں مرا ہوں، مجھے مردہ نہ کہنا، میں انگوٹھا نہیں چھوڑوں گا. شیخ ابن جلال مشہور بزرگ فرماتے ہیں جب میرے والد کا انتقال ہوا تو ان کو نہلانے کے لیے تختے پر رکھا تو وہ ہنسنے لگے. ہاں جب ننگا کیا تو کسی نے بھائی چھیڑ دیا ہوگا، کس نے گدگدی کر دی ہوگی، کچھ اونٹی کاٹ لی ہوگی، نہلانے والے چھوڑ کر چل دیے، کسی کو ہمت نہ پڑی. ایک ان کے بزرگ آئے، انہوں نے غسل دیا. اب یہ 3 واقعات. کہتا ہے کہ میں ظہر کے وقت مر جاؤں گا، میں فلاں وقت مر جاؤں گا. اچھا یہ علم غیب یہ ان کو کس نے دیا؟ وہ مر بھی گیا. پھر اس کو غسل، تینوں کو غسل بھی دیا. بھائی جب یہ غسل دیا، دفن کیا، قبر میں رکھا تو آنکھیں کھولی. اگر یہ زندہ تھا تو تمہارے جو مولوی ملا نے اب زندہ ہیں، ہمیں اجازت دو کہ تھوڑی دیر کے ان کے کپڑے اتروا کے ان کو نہلا دیں، ان کا استنجا کروا دیں. زندہ بندہ اپنی شرمگاہ کو کسی کو ہاتھ میں جانے دیتا ہے؟ اگر یہ زندہ تھا جب اس کے کپڑے اتارے گئے، اسے ننگا کیا گیا، تو پھر اس وقت اسے غیرت نہیں آئی، شرم نہیں آئی؟ اس وقت نہیں کہا تھا پیچھے میں خود نہا لوں گا؟ اس کا پیٹ دبا کے اس کی گندگی نکالی گئی، ایک آدمی نے پھر ہاتھ سے اس کی شرمگاہ کو دھویا، شرمگاہ کو ساتھ لگایا، اس وقت کیوں نہیں کہا کیا کر رہا ہے؟ زندے بندے کی شرمگاہوں کو ہاتھ لگاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ نہیں،
اس وقت یہ پڑھا ہے کہ جو مرضی کر لو میرے پلے تو کچھ نہیں ہے. اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگا چپ کر کے پڑھا رہا, اس کو ننگا کیا چپ کر کے پڑھا رہا, اس کو غسل دیا چپ کر کے پڑھا رہا, اس کو اٹھایا تو کہا بھی ہٹو پیچھے میں خود چلوں گا چپ کر کے پڑھا رہا, چلتا رہا. جب قبر میں آیا تو آنکھیں کھول دی, کہتا میں زندہ ہوں, اللہ کا راشی کی زندہ رہتا ہے, ہمارے لیے بہت نہیں ہے, ہم مرا نہیں کرتے. یہ ہاتھی زندہ لاکھ کا ہے, مرا سوا لاکھ کا ہے, زندہ میں تو کچھ نہیں کریں گے, مرنے کے بعد تو پھر یہ بہت کچھ کریں گے, اولادیں بھی دیں گے لوگوں کو. اللہ کا عاشق زندہ رہتا ہے, اللہ تیری معشوق ہے اور تو اللہ کا عاشق ہے. اللہ کہتا ہے کل من علیہا فان, سب نے مرنا ہے, سب کی بات نہیں. پھر محمد کی تخصیص کر کے کہا وما محمد الا رسول قد خلق من قبل رسول افا ان ماتا, اگر محمد مر جائے, محمد قتل کر دیا جائے تو کیا اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ دوسری آیت میں کہا انکا مشیتن, اے محمد تمہیں مرنا ہے, تیرے لیے موت ہے. کیوں؟ کل من علیہا فان, سب کے لیے موت ہے, زندہ تو صرف ایک اللہ کے لیے ہے. یہ کہتے ہیں ہم بھی زندہ ہیں, ہمارے لیے بھی موت نہیں ہے, ہم بھی قبروں پہ آنے والوں کو سارا کچھ جانتے ہیں. آؤ ابھی ہندو کی ایک اور کہانی سن لو, صفحہ 512 اس فضائل صدقات حصہ دوم. عرب کی ایک جماعت ایک مشہور سخی کریم کی قبر کی زیارت کو گئی, دور کا سفر تھا, رات کو وہاں ٹھہرے. تین میں سے ایک شخص نے اس قبر والے کو خواب میں دیکھا, وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ تو اپنے اونٹ کو میرے بختی اونٹ کے بدلے میں فروخت کر دے. بختی اونٹ اعلیٰ قسم کے اونٹوں میں شمار ہوتا ہے جو اس میت نے ترکے میں چھوڑا تھا. خواب دیکھنے والے خرابی معاملہ طے کر لیا, وہ صاحب قبر اٹھا, او بریلیوں کو مشرک کہنے والو خود اپنی اداؤں پہ غور کرو, ہم مرد کریں گے تو شکایت ہوگی. وہ صاحب قبر اٹھا, اس کے اونٹ کو ذبح کر دیا. قبر والا اٹھا, اس کے اونٹ کو ذبح, اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی نے نیا نکاح کر لیا, قبر والا نہ اٹھا. اس کے بچے یتیم گلیوں میں رو رو کے پیٹتے رہے, اس کے یہ قبر والا نہ اٹھا. اس کے بچوں کو, ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ رہا, یہ قبر والا نہ اٹھا. اس کی بیوی رات کسی اور کے پہلو میں شادی کرنے کے بعد جا کر سو گئی, یہ قبر والے کو غیرت نہ ہی اٹھا. اور اگر اس کی قبر پہ کوئی ملنے کے لیے آ گیا تو کہتا نہیں نہیں, قبر والا اٹھا اور اس نے اس اٹھ کر اٹھنے کے بعد اس اونٹ کو ذبح کر دیا. جب یہ اٹھے, اونٹ والا بیدار ہوا, اس نے دیکھا اونٹ کا خون جاری ہے, اس نے اٹھ کر اس کو ذبح کیا. اس کی زندگی کی امید نہ رہی تھی, گوشت تقسیم کیا, سب نے پکایا کھایا. یہ لوگ وہاں سے واپس آ رہے تھے, اگلی منزل پر پہنچے تو ایک شخص بختی اونٹ پر سوار ملا جو یہ تحقیق کر رہا تھا, فلاں نام کا شخص تم میں سے کوئی ہے؟ اس خواب والے نے شخص نے کہا کہ میرا نام ہے, یہ میرا نام ہے. اس نے پوچھا تم نے فلاں قبر والے کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی ہے؟ خواب دیکھنے والے نے اپنے خواب کا قصہ سنایا. جو شخص بختی اونٹ پر سوار تھا اس نے کہا میرے باپ کی قبر تھی, یہ اس کا بختی اونٹ ہے, اس نے مجھے خواب میں کہا اگر تم میری اولاد ہے تو میرا اونٹ فلاں شخص کو دے دے, تیرا نام لیا تھا, یہ اونٹ تیرے والے, یہ کہہ کر وہ اونٹ دے کر چل دیا. یہ سخاوت, آگے لکھتے ہیں مربی ذکر صاحب, یہ سخاوت کی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنی قبر پر آنے والوں کی مہمانی میں اپنے اصلی اونٹ کو فروخت کر کے آنے والوں کی مہمانی کر دی. دیکھو یہ سخاوت کی حد ہے, مردے بھی سخی ہیں ان کے ہاں, مردے بھی سخی ہیں. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں فلاں علی اجمیری کی قبر پہ گیا اور وہاں سے یہ ملا, نہیں جی یہ بریلوی ہے, مشرک ہے, شرک کرتے ہیں, اور تم توحید کے نام لے باؤ, تم توحید والے ہو کہ تمہارے تو مردے بھی اونٹ باہر نکل کے اونٹ ذبح کر کے پھر قبر میں چلے جاتے ہیں. ارے جو باولا باہر آئے گیا, گھر کیوں نہیں گیا اپنے, اپنے بچوں میں کیوں نہیں گیا, اپنی برادری میں نہیں گیا؟ یہی وہ شرک کی دعوت ہے, یہی وہ قبر پرستی کی دعوت ہے, جس دعوت کے لیے تم چیلے لگاتے ہو اور گھروں گھروں میں دوڑے پھر گلیوں گلیوں کی سیریں کرتے ہو, وہ اسی قبر پرستی کی دعوت دیتے ہو, اسی بد عقیدگی کی دعوت میں آتے ہو. تم تبلیغ کے نام پر لوگوں کے اندر شرک اور بدعات داخل کر رہے ہو. اللہ کی قسم, وہ قرآن کی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ تمہارا خیال کیا ہے, قل هل نبئكم بالاخسرین اعمالا, کیا تم نہیں جانتے ہو تمہیں خبر نہ دے دوں کہ اعمال کرنے والے, گھاٹے کے اعمال کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے چلے کاٹ لیے, ہم نے بڑی تبلیغیں کر لی, ہم نے بڑے پھیرے مار لیے, اب ہمارا بڑا کام کٹھا ہو گیا. تو صبح یہی وہ لوگ ہیں جن کی قیامت کے دن اللہ کہتا ہے نہ ان کے لیے کوئی ترازو لگے گا, نہ ان کے لیے کوئی قیمت ہوگی, نہ ان کے اعمال کو, بلکہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ, میں ان کے اعمال سمیٹ کے اٹھاؤں گا, جہنم میں پھینک دوں گا. یہ کہیں گے اللہ چار چلے لگائے, اللہ کہے گا یہی دعویٰ دیتا رہا نا, اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ تو ہے, آ پھر میرے پاس. یہ توحید کے خلاف شرک کی دعوت ہے, قبر پرستی کی دعوت ہے. یہی قبر پرستی کا اگلا واقعہ 516 میں لکھا, ٹائم چھوڑا ہے, میں صرف آپ کو ایک دو واقعے اور سناتا ہوں, اس کو مختصر سن لیں.
مصر میں صاحب خیر جو اہل ضرورت و فقراء کے لیے چندہ کیا کرتے تھے, جب کسی کو حج پیش آتی تو اس سے کہتا, اہل ضرورت سے مانگ کر دیتا. اس کے پاس ایک فقیر آیا, اس نے کہا میرا لڑکا پیدا ہوا ہے, میرے پاس اس کے انتظام کے لیے کوئی چیز نہیں. وہ گیا اور اس نے جا کر سخی کی قبر پر گئے, اس کی قبر پر بیٹھ کر سارا قصہ بیان کیا. وہاں سے اٹھ کر آگے اور اپنے پاس ایک دینار نکالا, آدھا تولا اس کو دے دیا. رات کو اس سارے دینار نے اس کے والے کو سامنے دیکھا اور کہہ رہا تھا میں تمہاری بات سن لی تھی. ہاں مردے سنتے ہیں ان کے مردے سنتے ہیں, اگر سنتے ہیں تو قبر میں کیوں ڈالتے ہو, باہر نکالو اسے, اسے اپنے گھر میں رکھو. سن تو رہا ہے نا, چلو نہیں بولتا نہ بولے بھاڑ میں جائے, سنتا تو ہے. اگر تیرے باپ کی زبان پر فالج ہو جائے لیکن سنتا رہے, کیا اس باپ کو قبر میں ڈالے گا؟ اور یہاں قبر والے سنتے ہیں. میں نے سن تو لیا تھا لیکن مجھے جواب دینے کی اجازت نہیں تھی. کیوں, کس نے منع کیا ہوا تھا؟ کیا اشارے ہو رہے ہیں یہاں پر؟ یہی وہ نبوت پر ڈاکے ہیں. مجھے جواب دینے کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اس پر بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے, اس پر بھی اللہ کی وحی اور اللہ کے فرشتے اترتے ہیں, صرف محمد پر نہیں اترتے. اجازت نہیں کی. تم میرے گھر والوں کے پاس جاؤ, ان سے کہو فلاں مکان کے نیچے جو چولہا ہے اس کے نیچے چینی کے مرتبان گڑا ہے, اس میں سے 500 اشرف دیے. یہی دعویٰ دیتے ہو نا, اسی کے لیے گلیوں میں اور چوراہوں میں چکر لگتے ہیں تاکہ تم لوگوں کو یہ دعویٰ جوڑو, لو یہ سمجھاؤ کہ جاؤ حضرت جس کو بھی پریشانی ہو وہ فلاں قبر پر جا کر بیٹھے. اور نعرہ کتنا پیارا, خالق سے اٹھے مو یقین, مخلوق کو کچھ بھی نہ ہونے کا یقین. یہ خالق کے ہونے کا یقین ہے, یہ خالق کے ہونے کا یقین ہے کہ وہ قبر والے کے پاس سخی کو کہہ رہا ہے سخی صاحب مر تو گئے ہو لیکن یہ فقیر ہے اس کے لیے کچھ دے دو. یہ خالق کے ہونے کا یقین ہے. یہ وہی بریلویوں والا شرک ہے. تم دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہو. ایک ذرا زیادہ بولتا ہے, ایک چھپ چھپ کے بولتا ہے, بات دونوں کی ایک ہی ہے. فضائل حج صفا 83 پر وہ لکھتے ہیں کہ ہاں بڑی پیاری بات ہے, آؤ سنو. موسیٰ بن محمد کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک قدیمی شخص طواف کر رہا تھا, نیک دلدار آدمی تھا, طواف کرتے ہوئے خوبصورت عورت کے تازیب کی آواز جو طواف کر رہی تھی اس کے کان میں پڑی. یہ شخص عورت کو گھورنے لگا, رکنے ایمانی سے ایک ہاتھ نکلا اور اس زور سے تھپڑ مارا کہ یہاں سے نکل گئی اور بیت اللہ کی شریف کی دیوار سے بات آئی. ہمارے گھر کا طواف کرتا ہے اور ہمارے غیر کو دیکھتا ہے, یہ تھپڑ اسی بدلے کے لیے ہے, اسی نظر کے بدلے میں ہے, آئندہ کوئی حرکت کرے گا تو ہم زیادہ بدلہ لیں گے. بیت اللہ کے اندر عورت کسی کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تو پھر بیت اللہ سے تھپڑ ہاتھ نکلا تھپڑ مارا اور پھر بیت اللہ سے بات ہے, بیت اللہ کا گھر ہے نا تو یوں ہی کہو نا اللہ نے تھپڑ مارا اور اس کی آنکھ نکل گئی اور پھر اللہ نے کہا کر میرے گھر کا طواف کرتا ہے اور غیروں کو دیکھتا ہے آئندہ کرے گا تو اور ماروں گا. تو ذرا یہ بتاؤ, جب اس گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے, اس وقت اللہ کا ہاتھ کیوں نہیں نکلا؟ اس وقت کیوں نہیں تھپڑ مارے؟ اس وقت لوگوں کو کیوں نہیں منع کیا؟ جب اسی بیت اللہ کے اندر محمد کے سر پہ اونٹ کی زیر لا کر پھینک دی گئی تھی, اس وقت کیوں نہیں مارا؟ جب اسی بیت اللہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار ظلم اور ستم کرتے تھے, اس وقت ہاتھ کیوں نہیں نکلے؟ یہ ایک لڑکی کو دیکھ لیا تو ہاتھ نکل آئے, اور ہاتھ بھی کس کا؟ بیت اللہ سے ہاتھ نکلا. بیت اللہ سے آواز آئی, انا للہ وانا الیہ راجعون. فضائل حج کے اندر صفحہ نمبر 97 پر لکھتے ہیں, جس شخص نے حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی وہ مثل اس شخص کے ہے جس نے میری زندگی میں زیارت کی ہو. اس کے مثل ہونے کا مطلب یہ کہ وہ صحابی ہے, بلکہ مطلب یہ ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں, انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور یہ زندگی دنیاوی زندگی ہے, یہ دنیاوی زندگی ہے اور وہ قبر میں زندہ ہیں, قبر میں زندہ ہیں اور یہ زندگی دنیاوی زندگی ہے. حضرت قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے فرمان میں ہے؟ اس کی کوئی دلیل تو ہمیں دے دو. صفحہ نمبر 115 پہ لکھتے ہیں, جب آدم علیہ السلام سے دانہ کھانے کی خطا صادر ہوئی تو انہوں نے اللہ سے حضور کے طفیل دعا کی اور دریافت کیا کہ آدم تم نے محمد کو کیسے جانا. یہی روایت بریلیوں کے گھر سے ملتی ہے, یہی تمہارے گھر سے ملتی ہے, دونوں ایک ہی دیکھ کے دو جانے ہو, دو چاول ہو, بات ایک ہی ہے. تم نے اس کو کیسے جانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ میں نے کہا ان کو ابھی تو میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا. تو حضرت آدم نے کہا یا اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا, مجھ میں جان ڈالی تھی, میں نے عرش کے ستونوں پر لا الہ الا محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا, تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ نے اپنے پاک نام کے ساتھ جس کا نام ملایا ہے وہ ساری مخلوق میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا. اللہ نے فرمایا بے شک وہ ساری مخلوق میں مجھے زیادہ محبوب ہے, اور جب اس کے طفیل تم نے مغفرت طلب کی تو میں نے تمہاری خطا کو معاف کر دیا. یہی دعوت دے رہے ہو فضائل اعمال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مانگا جائے, اور حضرت آدم کا یہ قصہ لاؤ, اپنے ملہ کی بات کو بھی سامنے رکھو اور رب کے قرآن کو بھی. فتلقا آدم, آدم نے سیکھے کلمات, کچھ دعائیں, کس سے؟ اپنے رب سے. فتاب علیہ, تو پھر اللہ عز و جل نے آدم کی توبہ قبول کیا. وہ دعائیں کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر, اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم تو گھاٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے. یہ حضرت آدم کی دعا. یہاں پر ہی کہتا نہیں, یہ رسول کے تسائل سے مانگا تھا. 127 صفحے پر تیسرا نمبر 5, شیخ ابراہیم بن شیبان فرماتے ہیں, میں حج سے فراغت پر مدینہ حاضر ہوا, قبر اثر کے حاضر کے سامنے حاضر ہو کر میں نے کہا حضور اقدس کی خدمت میں سلام عرض کیا, تو حجرہ شریف سے اندر سے وعلیکم السلام کا جواب بھی سنا. جواب آیا وعلیکم السلام. شیخ ابو, یہ تیسرا نمبر 8, شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں, ابو شر بھائی, ابو خیر تھا, ان میں خیر ہوتی تو پھر یہ ایسا شرک نہ دلاتے. مدینہ میں حاضر ہوا, 5 دن ایسے گزر کے کھانا کچھ نہ ملا, کوئی چیز چکھنے کی بھی نوبت نہ آئی. میں قبر اثر پر حاضر ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین پر سلام عرض کر کے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آج آپ کو مہمان بنوں گا. یہ عرض کر کے وہاں سے ہٹ کر منبر کے پاس جا کر سو گیا. میں نے کہا میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, دائیں طرف ابو بکر, بائیں طرف عمر فاروق, حضرت علی سامنے. علی نے مجھ کو اٹھایا, فرمایا اٹھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں اٹھا تو آپ نے مجھے ایک روٹی رحمت فرمائی, میں نے آدھی کھائی, جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی. اسی قسم کا قصہ شیخ ابن جلال سے مشہور ہے, ابدال میں. ہاں, یہ آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی جب حضرت عثمان بھوکے اور پیاسے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں لے کر کیوں نہیں آئے؟ نبی نے تندور لگائے روٹیوں میں, قبروں میں روٹیاں پکا کے لوگوں کو دیتے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. قصہ نمبر 9, آؤ سنو کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر ان کی چھڑیاں چلتی ہیں. ابدال میں سے ایک شخص نے حضرت خضر سے پوچھا, تم نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا کوئی ولی دیکھا؟ فرمانے لگے ہاں دیکھا, میں نے ایک مرتبہ مدینہ میں مسجد میں حاضر تھا, امام عبدالرزاق محدث کو دیکھا, وہ حدیثیں سنا رہے تھے, مجمع ان کے پاس حدیثیں سن رہا تھا. مسجد کے کونے میں ایک جوان گھٹنوں پہ سر رکھے بیٹھا تھا. میں نے کہا جوان, تم دیکھتے نہیں کہ مجمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہا ہے؟ تم بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے؟ اس نے نہ تو سر اٹھایا نہ میرے طرف التفات کیا. کشاف تھا نا بھائی, کشف ہوتا تھا اس سے, اسے سارا پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. اور کہنے لگا اس جگہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے بندے, یعنی اللہ کے بندے, رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں, اور یہاں وہ ہیں جو خود رزاق سے سنتے ہیں. اللہ اکبر, یہ تو سن رہے ہیں مولوی عبدالرزاق سے, میں سنتا ہوں رزاق سے, اللہ سے سنتا ہوں, نہ کہ اس کے عبد سے. خضر نے کہا اچھا تمہارا کہنا ٹھیک ہے, بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے سر اٹھایا, کہا فراس صحیح ہے تو آپ خضر ہیں. خضر فرماتے ہیں میں نے پہچان لیا, اللہ تعالیٰ کے بعض ولی ایسے بھی ہیں جن کو مرتبے کی وجہ سے ہم نہیں جانتے, اللہ ان سے راضی ہو, ہمیں بھی نفع پہنچائے. خضر جو فوت ہو گئے, خضر جو اللہ کے بندے تھے فوت ہو گئے اپنے دور میں, اپنے وقت سے فوت ہو گئے, لیکن ان کے ہاں خضر ابھی تک آتا ہے. وہ خضر نہیں آتا, شیطان آتا ہے ان کو گمراہ کرنے کے لیے. اور یہ کہتا ہے میں اس مولانا سے نہیں سنتا, میں ڈائریکٹ اللہ سے سنتا ہوں, میں عابد سے نہیں سنتا, رزاق سے سنتا ہوں. اسی لیے ان کے صوفیوں کے سرداروں نے ہمارے دین اسلام پر اعتراضات کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارا دین تو تمہارا بستانی کہتا ہے تمہارا دین مردوں کا دین ہے, تم کہتے ہو فلاں 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 سے سنا, فلاں 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 کہاں ہے, مر گئے نبی, مر گئے صحابہ, مر گئے محدثین, مر گئے سارے پوت ہو گئے. کوئی ہم سے پوچھے, میں کہتا ہوں میرے دل میں میرے رب سے سنا, میرا دل بھی زندہ, اللہ بھی زندہ, تمہارا دین مردوں کا دین, ہمارا دین زندوں کا دین. اور یہیں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حدیث میں ان سے نہیں سنتا. اور یہ آگے سنو, 130 صفحہ, 13 نمبر قصہ, سید احمد رفاعی مشہور بزرگ اکابر صوفیاں, ان کا قصہ مشہور ہے. سن 555 ہجری میں حج سے فارغ ہو کر زیارت کے لیے حاضر ہوئے, قبر اثر کے مقابل کھڑے ہو کر دو شعر پڑھے. شعر کیا ہے؟ ترجمہ ان شعر کا یہ ہے, دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتا تھا, وہ میری نائب بن کر آستانے مبارک چومتی تھی, اب جسموں کی حاضری کی باری ہے. ہاں, پہلے روحیں بھیجتے ہیں, اب جسم بھیجتے ہیں, اکٹھے کبھی نہیں آتے, ان کی روحیں الگ ہوتی ہیں جسم الگ ہوتے ہیں. اب جسموں کی حاضری کی باری ہے, اپنا دست مبارک عطا کیجیے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومے. اس پر قبر شریف سے دست مبارک نکلا اور انہوں نے اس کو چوما. کہا جاتا ہے اس وقت تقریباً 90,000 کا مجمع مسجد نبوی میں موجود تھا جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا اور حضور کے دست مبارک کی زیارت کی. نبی نے اپنے ہاتھ کو نکالا, قبر کے ہاتھ نکلا, اتنا سا ہاتھ نکلا ہوگا بھائی, یہ ایک بالش کا ہاتھ نکلا ہوگا. وہ کہتا نہیں, 90,000 نے ہاتھ نکلا تھا, بجلی کا کھمبا نکلا تھا, جو اتنی بڑی چیز کیا تھی جس کو 90,000 نے دیکھا. یوسف بن علی قصہ نمبر 16 میں کہتے ہیں, خاص میں عورت مدینے میں رہتی تھی, بعض خدا میں گستایا کرتے تھے, نبی کی ایک دس کی حاضری میں آئی, فریاد لے کر حاضر ہوئی, روضہ شریف سے آواز آئی کہ کیا تیرے لیے میرے اتباع میں رغبت نہیں, جس طرح میں نے صبر کیا تو بھی صبر کر. عورت کہتی ہے میں اس کے آواز کے بعد جس قدر کوفت مجھے آتی سب جاتی رہی, لیکن وہ تینوں خادم جو مجھے ستایا کرتے تھے مر گئے. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آگے آ کر شکایت اگر قصور فراہم کرتا ہے, آپ نے قبر بھی مار دیا سب کو. مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ ابن ثابت رہا کرتے تھے. قصہ نمبر 19 صفحہ 132, ہر ساٹھ سال تک ہر سال حج کرتے تھے, ایک مرتبہ نہیں, اور اس کے بعد مدینے کی زیارت کرتے, ایک مرتبہ زیارت کے لیے نہیں آئے کسی بیماری کی وجہ سے, تو بیٹھے ہوئے تھے, غنودگی آئی اور حجرے میں بیٹھے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, آپ نے فرمایا ابن ثابت تم ہماری ملاقات کو نہ آئے, ہم تمہاری ملاقات کے لیے آئے. نبی ان کے حجروں میں آ کر چکر لگاتے ہیں. پھر کیا لڑائی ہے بھائی بہنوں سے, تیمور قادری کے پاس بھی نبی آتا ہے, الیاس قادری کے پاس بھی نبی آتا ہے, تمہارے دارال العلوم دیوبند میں بھی نبی آتا ہے, تمہارے تین صوفیوں کے پاس بھی نبی آتا ہے, پھر ایک ہی برادری کے لوگ ہو نا, پھر لڑتے کیوں ہو؟ صفحہ نمبر 133, قصہ نمبر 23, ابن جلا کہتے ہیں مدینہ میں مجھ پر فاقہ تھا, قبر کے پاس حاضر ہوا, عرض کیا آپ کا مہمان ہوں, غنودگی آئی, آپ نے زیارت کے آپ کی زیارت ہوئی, حضور نے ایک روٹی دی, آدھی کھا لی, جب جاگا تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں بھی تھی. قصہ نمبر 36, ابو القاسم بغدادی کہتے ہیں انہوں نے ایک محسن کو دیکھا مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں صبح کی اذان دے رہے تھے, اذان میں محسن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم, تو ایک خادم نے آ کر ان کو تھپڑ مار دیا, وہ محسن رویا, عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس خادم پر فالج پڑ گیا, لوگ اٹھا کر گھر لے گئے, تین دن بعد مر گیا. تین دن بعد یہ تو مر گیا, اور حضرت عثمان پر پانی بند ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے, عثمان نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے حضرت عمر مسجد نبی میں نماز پڑھا رہے تو حملہ ہوا, آپ نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے نبی حضرت عمر کی مدد کے لیے نہ آئے, حضرت عثمان کی مدد کے لیے نہ آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی مدد کے لیے نہ آئے جو اپنی پیاری بیٹی فلک مار کا خامد ہے, اپنے لگتے جگر حسن و حسین کی مدد کے لیے نہ آئے, لیکن تیری مدد کے لیے فوراً بھاگتے ہوئے دوڑ آئے. اپنے صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہ کریں اور تیری مدد کے لیے ایک منٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جائیں. آگے لکھتے ہیں کہ ابراہیم خاص فرماتے ہیں ایک مرتبہ جنگل میں جا رہا تھا, بڑی مشقت اٹھانی پڑی, بڑی مصیبت پیش آئی جس کو میں نے برداشت کیا, خندہ پیشانی جس پر صبر کیا, جب میں مکہ میں داخل ہوا تو مجھ پر اس کارنامے پر ایک عجب سا پیدا ہوا کہ توافی کی حالت میں پیچھے سے بڑھیا نواز دی کہ ابراہیم اس جنگل میں یہ بندی بھی تیرے ساتھ تھی, مگر میں نے تجھے اس لیے کوئی بات نہیں کی کہ اللہ سے تیرا دھیان ہٹ کر دوسری طرف نہ لگ جائے, یہ وسوسہ تجھے اس وقت آیا ہے, تم دل سے نکال دے. ہاں ساری خبریں بڈھی کو, اس بڈھی کو بھی علم غیب ہے, اس بڑھیا کو بھی علم غیب ہے, یہ بھی جانتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور کہتی تو اب جو وسوسہ آیا اس کا بھی جانتی ہے, جو جنگل میں اس کے دل میں گفتگو آئی تھی اس کو بھی جانتا ہے. شیخ ابو یعقوب کہتی میرے پاس مرید آیا, کہنے لگا میں کل زور سے مر جاؤں گا, اس نے کہا یہ شرفی لیجیے, اس میں سے نصف کو قبر کھودنے والوں کی اجرت اور نصف کفن کے لیے رکھ لینا, اور وہ کل کو آیا زہر کے وقت مر گیا, اور جب میں نے اس کو قبر میں رکھا اس نے آنکھیں کھول دی, کہنے لگا میں نے کہا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے, کہتا میں زندہ ہوں, اللہ کا راشی زندہ رہتا ہے. بھائیو یہی وہ دعوت ہے, یہی وہ گلیوں کے اندر گشت اور چلے ہیں جن کی دعوت لے کر لوگ پھرتے ہیں, اور یہ دعوت علم سے لے کر یہ تک رہبانیت کی, صوفیت کی, شرک کی, کفر کی, توہین صحابہ, توہین رسول اور اللہ عز و جل کی توہین کی دعوت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, اللہ ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.
مع تحيات تسجيلات خالد بن الوليد الإسلامية بالرياض, السليل, شارع هارون الرشيد, هاتف رقم 2414488, 2414806.